السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، واشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شریک له، واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده رسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین. انشاءاللہ اس وقت کی نشست میں قرآن حکیم کے حوالے سے چند پہلوؤں پر ہم یاد دہانی کے طور پر گفتگو کریں گے. پرسوں یہ بات عرض کی گئی تھی جب ہم استقبال رمضان پر اسی مقام پر گفتگو کر رہے تھے، یعنی یہ ہمالیہ گارڈن ہے گلزار ہجری کراچی میں، اور یہ اطلاع ان کے لیے کہ جو ہمیں ہماری ویب سائٹ www.quranacademy.com پر لائیو دیکھ رہے ہیں، اور ممکن ان میں وہ حضرات بھی شامل ہوں، وہ ساتھی بھی جو کراچی سے باہر یا پاکستان سے باہر سے تعلق رکھتے ہیں. تو انشاءاللہ باقاعدہ قرآن حکیم کا بیان اور تراویح کا سلسلہ تو کل شروع ہوگا، لیکن پرسوں استقبال رمضان کے حوالے سے یہاں گفتگو ہوئی تھی، گھنٹہ بھر ہم نے بات کی تھی کم و بیش، اور آج بھی گھنٹہ بھر ہی ہم لگائیں گے انشاءاللہ تعالی. لیکن پرسوں ایک بات کی گئی تھی کہ آج کی نشست میں اگر تو تراویح کا سلسلہ نہ ہوا تو کم و بیش 100 باتیں قرآن حکیم کے حوالے سے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. وہ نمبرز کی گنتی آپ کر لیجئے گا، میں بس اشارہ کرتا چلا جاؤں گا مختلف عنوانات کے تحت. اس وقت جو گفتگو ہم نے کرنی ہے قرآن حکیم کے تعلق سے، اس میں قرآن حکیم کی عظمت کا بیان چند آیات قرآن کی روشنی میں، پھر قرآن حکیم کی عظمت کا بیان چند احادیث کی روشنی میں، پھر قرآن حکیم یہی دعوت کا، تربیت کا، تبلیغ کا بہت بڑا ذریعہ ہے، چند آیات قرآن کی روشنی میں اس بات کو سمجھیں گے. پھر یہ بات بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس قرآن حکیم کے ہم پر حقوق کیا عائد ہوتے ہیں، پھر یہ بھی کہ اس قرآن حکیم سے اگر تعلق ہو واقعاتاً تو کیا کچھ ہے، اور اگر تعلق نہ ہو تو پھر کس قدر برا انجام ہوگا، اس کی یاد دہانی کر لیں گے. پھر یہ بھی بات زیر مطالعہ آئے گی انشاءاللہ کہ قرآن حکیم کے حوالے سے کچھ تعارف ہمارے سامنے آ جائے. قرآن اللہ کا کلام ہے، کہاں نازل ہوا، قرآن حکیم کی آیات کی تعداد کتنی ہے، سورتیں کیسی ہیں، مکی مدنی سورتوں کی تعداد کتنی ہے، رکوعوں کی تعداد کتنی ہے، پاروں کی تعداد کتنی ہے، قرآن حکیم کس طور پر نازل ہوا. کبھی ہم کہتے ہیں کہ قدر کی رات میں نازل ہوا، بالکل ٹھیک بات ہے، اور کبھی ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ 22.5 برس میں نازل ہوا، یہ بات بھی اپنی جگہ درست ہے، اس پر بھی تھوڑی بات کریں گے. پھر قرآن حکیم کے ساتھ جو شے بھی منسلک ہو جاتی ہے وہ عظیم ہو جاتی ہے. قرآن حکیم کے ساتھ جو شے بھی منسلک ہو جائے، جڑ جائے، وہ عظمت کے حامل ہو جاتی ہے، اس پر بھی بات کریں گے. پھر رمضان قرآن کا مہینہ، تو رمضان اور قرآن اس تعلق سے، اس حوالے سے بھی گفتگو کریں گے انشاءاللہ کہ رسول اللہ علیہ السلام کا معمول قرآن کے ساتھ رمضان میں کیسا تھا، صحابہ کرام کا کیسا تھا، اللہ نے قرآن اور روزے کو کس طریقے پر جوڑا، رمضان اور قرآن کو کس طریقے پر جوڑا، اس پر بات کریں گے. پھر فہم قرآن پر بات ہوگی، ہم بھی قرآن کے سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے ماہ مبارک میں انشاءاللہ جمع ہوں گے، آج بھی ہوئے ہیں، تو اس قرآن کے فہم کے کون کون سے پہلو ہیں، اس کو کس طرح سمجھنا ہے، سمجھنے کے درجات کیا ہیں، پھر قرآن حکیم کے فہم کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، کس سیکوینس میں، کس انداز سے قرآن حکیم کو ہمیں سمجھنا چاہیے، پھر فہم قرآن کے کچھ آداب ہیں جو آخر میں انشاءاللہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. تو باتیں بہت ساری ہیں، بس اللہ سے دعا ہے کہ ایک گھنٹے میں اس کی ہم تکمیل کر لیں انشاءاللہ تعالیٰ. اور یہ میں آپ کو یقین دلا دوں کہ اکثر باتیں تو یاد دہانی کی ہیں، کچھ نئی باتیں بھی آپ کے علم میں آ جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ، لیکن یہ باتیں ماہ رمضان میں ہم سب کو کام آئیں گی، مجھے بھی اور آپ کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ. تو جو حضرات و خواتین آج بھی موجود ہیں باوجود اس کے کہ رمضان کا آغاز نہ ہوا، لیکن الحمدللہ آج بھی وقت اپنا لگا رہے ہیں، وہ محسوس کریں گے گھنٹے کے بعد کی یقیناً کچھ باتیں ایسی بھی ہیں جو ہمارے علم میں پہلی مرتبہ آئی ہیں. اب آئیے اللہ کا نام لے کر ان حوالوں سے بات کرتے ہیں. سب سے پہلی بات، عظمت قرآن خود قرآن کی زبان سے، اور یہ معروف آیات ہیں جن میں سے چند میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. پورے قرآن کی عظیم ترین آیت عظمت قرآن پر وہ خود سورہ الحشر کی آیت نمبر 21، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اگر اس قرآن کو ہم کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ اللہ کی خشیت سے وہ دب جاتا، وہ پھٹ جاتا، وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا. اللہ تفصیل میں نہیں جا رہا، وہ دور ترجمہ قرآن میں تفصیل کریں گے جب اس مقام کا مطالعہ ہوگا، لیکن تاثیر قرآن کیا ہے؟ اگر یہ اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کیا جاتا تو اس کی عظمت اور جلال اور وقار کی وجہ سے دب جاتا، پھٹ جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا. عملی بات کیا ہے؟ ہمارے دلوں پر قرآن کا اثر کتنا ہو، وہ پہاڑوں کو ہلا دینے والا کلام ہمارے دلوں کو کس قدر ہلاتا ہے، ہمارے دلوں پر کس قدر کا تباہٹ تاریخ ہوتی ہے، ہمارے دلوں پر اس کا اثر کس قدر ہوا کرتا ہے. وہ وجیرت قلوبہم، ایمان والوں کے دل کانپ اٹھتے ہیں اللہ کی آیات کی تلاوت سے، وہ کیفیت ہمیں کتنی حاصل ہوتی ہے. اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو عطا بھی فرمائے اور اس کا جائزہ لینے کی توفیق بھی عطا فرمائے. پھر بہت پیارا مقام سورہ یونس کی آیت نمبر 57 اور 58، ارشاد ہوا کہ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اے انسانوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واعظ آ گیا. بشفاء لما فی الصدور، اور اس قرآن میں سینوں میں پیدا ہو جانے والے ابراز کی شفا ہے. بہدا و رحمت للمؤمنین، اور یہ ہدایت ہے اور رحمت اہل ایمان کے لیے. چار صفات ہیں، یہ واعظ ہے نصیحت، یہ شفا ہے سینوں کے ابراز کے لیے، یہ ہدایت ہے، یہ رحمت ہے. ہمارے استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی تفصیل سے اس کو بیان کیا. عظمت قرآن کے موضوع پر ان کی خطابات موجود ہیں، ان سے استفادہ ہو سکتا ہے. مختصر حاصل کیا ہے؟ واعظ کہتے ہیں وہ بات جو دل کو نرم کر دے، یہ تو پہاڑوں کو ہلا دینے والا کلام تو دلوں کو بھی نرم کر دے. نمبر دو، جب یہ دل نرم ہوں گے تو یہ جو سینوں میں امراض ہیں یہ قرآن دل میں داخل ہو کر ان کو دھو دے گا. دنیا کی محبت دل میں ہو تو ہدایت نہیں ملتی، بندہ دنیا اور مال کا غلام بن جائے تو آخرت کی طلب پیدا نہیں ہوتی، ہدایت نہیں مل سکتی. یہ تو دل میں حب مال، حب جاہ، کہیں تعصب، کہیں تکبر، کہیں حسد، یہ کل سے جب ہم البقرہ کا مطالعہ شروع کریں گے ان بیماریوں کا ذکر آئے گا. تکبر، تعصب، حسد جہاں آتا ہے ہدایت سے بندہ محروم ہو جاتا ہے، کر دیا جاتا ہے. یہ ساری بیماریوں کو دھوتا ہے قرآن. اور جب دل صاف ہوگا وہودن یہ ہدایت بنے گا. جیسے آپ کے میرے موبائل پر سگنلز آ رہے ہوں تو دنیا میں کہیں سے بھی کال آئے گی ریسیو ہو جائے، لیکن آپ اور میں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہوں لیکن آپ کا میرا ریسیور ٹھیک نہ ہو تو پھر بات نہیں ہو سکتی. یہ دل کا ریسیور کلیئر ہوگا تو اللہ کے احکامات کو وصول کرنا، قبول کرنا، ماننا آسان ہو جائے. اور جب عمل کرو گے تو کیا ہوگا؟ ورحمت للمؤمنین، یہ اہل ایمان کے لیے رحمت ہے. اب رحمت ہی رحمت بن جائے گا قرآن کی. آگے ارشاد ہوا قل بفضل اللہ وبرحمته، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے یہ قرآن اللہ کے فضل سے ملا، وبرحمته اور اللہ کی رحمت سے ملا. یہ اللہ کے فضل کا مظہر ہے، یہ اللہ کی رحمت کا مظہر ہے. الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا. فبذلک فلیفرحوا، انہیں چاہیے اس قرآن کے ملنے پر خوشیاں منائیں. ہوا خیر مما یجمعون، دنیا میں لوگ جو کچھ بھی جمع کر رہے ہیں سب سے بڑھ کر جو دولت جمع کیے جانے کے قابل ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک وہ قرآن کی دولت ہے. اس کو جمع کرو. یہ ملا تو بہت کچھ ملا، چاہے باقی کچھ نہ ملا ہو. اور باقی بہت کچھ ملا یا سب کچھ مل گیا اور قرآن نہ ملا تو کچھ بھی نہ ملا. اس کے ملنے پر خوشیاں مناؤ. اللہ یہ ذوق و شوق مجھے اور آپ کو بھی عطا فرمائے. پھر قرآن سورہ رحمان میں ذکر فرماتا ہے، پہلی چار آیات سورہ رحمان کی، اس میں چار عروج کی، کلائمکس کی، ٹاپ کی باتیں بیان ہوئی. الرحمن، اللہ کا بہت پیارا صفاتی نام رحمان، جس نے اس کی رحمت ایک ٹھانٹے مارتے ہوئے سمندر کی مانند جوش میں دکھائی دی. علم القرآن، اس اللہ نے قرآن سکھایا رحمان نے، حالانکہ باقی سارے علوم بھی اللہ نے سکھائے. مچھلی کو تیرنے کا فن اللہ ہی نے سکھایا، بکری کے بچے کو بھی یہ کہ ماں کے اس بکری سے تھن سے ودود کیسے لینا ہے یہ بھی اللہ نے سکھایا. لیکن ٹاپ کا علم جو مخلوق کو دیا گیا وہ قرآن کا علم. خلق الانسان، اللہ نے انسان کو پیدا فرمایا، کیا مطلب ساری مخلوقات اللہ نے پیدا کی؟ لیکن اللہ کی تخلیق کا شاہکار وہ قرآن حکیم ہے. اور علمہ البیان, انسان کو بیان کی صلاحیت عطا فرمائی, حالانکہ دیکھنے کی سننے کی دیگر صلاحیتیں بھی اللہ نے دی, مگر بہترین صلاحیت وہ یہ بیان کی صلاحیت ہے جو بندوں کو عطا کی گئی. حاصل اس مقام کو بھی دورہ ترجمہ قرآن میں مختصر سمجھیں گے, اور استاد محترم ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیانات میں آپ تفصیل سے سن سکتے ہیں. وہ اللہ جس نے اپنی سب سے پیاری صفت رحمت رحمان, رحمان کے طفیل رحمان ہونے کے ناطے بہترین مخلوق یعنی انسان کو بہترین علم یعنی قرآن عطا فرمایا, اس بہترین مخلوق کو چاہیے اپنی بہترین صلاحیتوں کو قرآن کے سیکھنے سکھانے کے لیے استعمال کریں. ڈاکٹر فرماتے ہیں توپ سے مکھی مار رہے ہو, یا آپ نے میں نے کلاشن کو فات میں دے رکھی اور مکھی کو مار رہے ہیں, تو بے وقوفی کی بات ہے. ارے تم اشرف المخلوقات ہو, یہ بہترین کلام اللہ نے اپنی رحمت کے طفیل تمہیں عطا فرمایا اپنی بہترین صلاحیتوں کو اس کلام کے سیکھنے سکھانے کے لیے استعمال کر. پھر یہی قرآن ہے, اپنے بارے میں قرآن نے کہا سورہ آل عمران آیت نمبر 103 مشہور آیت ہے, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, اور تم سب مل کر اللہ کے رسی کو مضبوطی سے تھامو. اللہ کے رسی ترمیزی کی روایت کے مطابق وہ قرآن, وہ حبل اللہ المتین, یہ قرآن ہی اللہ کی مضبوط رسی ہے. تو فرمایا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, سورہ آل عمران آیت نمبر 103, اور تم سب مل کر اللہ کے رسی قرآن حکیم کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں مبتلا نہ ہو جاؤ. تفصیلی بات دورے ترجمہ قرآن میں کریں گے انشاءاللہ. آگے قرآن کو تھام لیے جانے کے نتائج و برکات کا بیان. صحابہ کرام اولین وہ جماعت جنہوں نے قرآن کو تھاما. وَذْكُرُوا اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً, یاد کرو کہ جب, وَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ, اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو, اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً, جبکہ تم دشمن. کیسی کیسی دشمنیاں, کہیں گھوڑا آگے بڑھا دینے پر جھگڑا, کہیں پالی پانی پہلے پلا دینے پہ جھگڑا, برسوں کی جنگیں جو ہوا کرتی تھی, تم دشمن تھے. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ, بلکہ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا, دو باتیں آئیں, اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا فرما دی, فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا, تم اللہ کی نعمت سے بھائی بھائی بن گئے. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ, اور تم جہنم کی آگ کے گڑھے کے قریب پہنچ چکے تھے, کرتوت اعمال ایسے کہ تم جہنم میں گرا چاہتے تھے, فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا, اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ, اسی طرح اللہ اپنی آیات کو تمہارے لیے واضح فرماتا ہے, لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ, تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. بہت پیارا مقام, تم دشمن تھے, اللہ نے بھائی بھائی بنا دیا, اللہ نے دلوں میں الفت پیدا فرما دی, اللہ نے تمہیں جہنم کے گڑھے سے بچا لیا, اللہ نے آیات واضح کر کے عطا فرما دی تاکہ تمہاری ہدایت کا سامان ہو جائے. آج ہم کراچی اور پاکستان کی امت مسلمہ کا حال دیکھیں تو کیا حشر نشر ہے, آپس میں قتل و غارت گری, ایک دوسرے کے دست و گریباں, ایک دوسرے کو قتل کرنے کی درپے, ایک دوسرے کی جان کے دشمن, اور اعمال وہ جو جہنم میں لے جانے والے, کہیں سود خوری, کہیں بے حیائی اور نہ جانے کا کچھ, اور ہدایت سے وہ دوری کے اللہ کی پناہ. لیکن یہ قرآن اس کو تھام لو تو یہ برکت اللہ آج بھی عطا فرمانے کو تیار. اگلا مقام سورہ انفال کی آیت نمبر 2, اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ اِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ, بلا شبہ اہل ایمان تو وہ ہیں جب اللہ کا ذکر ان کے سامنے ہوتا ہے ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں, وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا, اور جب جب ان کے سامنے اللہ کے کلام کی آیات کی تلاوت ہوتی ہے, زَادَتْهُمْ إِيمَانًا, ان کا ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے. اللہ قرآن کی یہ تاثیر ہم سب کو عطا فرمائے. چند اور مقامات بھی ہیں, وہ دیگر عنوانات کے تحت آگے بیان کیے جائیں گے. یہ تو مختصر بیان اشارتاً عظمت قرآن, قرآن حکیم کی آیات کی روشنی میں. اب آئیے عظمت قرآن چند احادیث کی روشنی میں, بعد میں بھی کچھ احادیث کا بیان ہوگا مگر وہ انشاءاللہ دیگر عنوانات کے تحت. اس وقت ہمارا عنوان ہے عظمت قرآن بزبان صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی علیہ السلام کبھی یوں فرماتے ہیں, بخاری کی حدیث ہے, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سے بہترین وہ ہیں جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے. سادہ جملہ ہے لیکن بات یقین کرنے کی ہے, یہ اللہ کے نبی مکرم علیہ السلام کے الفاظ کو ہم سمجھ رہے ہیں جن کے بارے میں رب تعالی نے فرمایا کہ ما ينطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا, سورہ نجم آیت نمبر 3 اور 4. نبی علیہ السلام اپنی خواہش سے کچھ ارشاد نہیں فرماتے, جو کچھ بھی ارشاد فرماتے وہ ان پر اللہ کی طرف سے وحی کیا جاتا ہے. تو کلام نبوی وحی الہی کے تابع کے مطابق ہے. تم میں سے بہترین وہ ہیں جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائیں. میری اور آپ کی utmost efforts جہاں لگنی چاہیے, آپ کی میری بہترین صلاحیتیں جہاں لگنی چاہیے, وہ اللہ کی کتاب کا سیکھنا سکھانا, سمجھنا سمجھانا ہے. اللہ ہمیں اس کی مزید توفیق عطا فرمائے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس قرآن کے ایک ایک حرف کی تلاوت پر اللہ 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں. یہ ترمذی شریف کی روایت, اور فرمایا کہ الف ایک حرف, لام ایک حرف اور میم ایک حرف ہے. کیا مطلب؟ یہ حروف مقطعات ہیں. کل بات ہوگی سورۃ البقرہ میں ان حروف کو علیحدہ علیحدہ پڑھتے ہیں, ان کے اصل معنی اللہ ہی کے علم میں. تو یہ حروف مقطعات ان کے معنی ہمارے علم میں نہیں, مگر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک حرف تلاوت کرو گے, ایک الفابیٹ تلاوت کرو گے, 10 نیکیاں عطا ہوں گی. اور الف ایک حرف, لام ایک حرف اور میم ایک حرف ہے, اللہ کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. پھر رمضان کا مہینہ ہو تو نفل کے ثواب فرض کے برابر, اور فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر, بال ملٹیپلائی ہو جائے گا انشاءاللہ. یہ تو تلاوت کا اجر, اور بغیر سمجھے بھی کریں گے تو اجر ملے گا. یہ بڑا عظیم کلام ہے, اور اللہ کی ذات بڑی غیور ہے. میں تو یہ یقین بھی رکھتا ہوں کہ کوئی محبت سے دیکھے گا بھی تو اجر پائے گا انشاءاللہ, کوئی محبت سے چوم بھی لے, ادب کرے تو اجر ملے گا. اس لیے کہ قرآن کہتا ہے کہ جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے, جو اللہ کے شاعر, ومن يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب, جو اللہ کے شاعر اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے, احترام کرے, تو یہ دلوں کے تقوی میں سے ہے, اور تقوی والا بہرحال وہ اجر و ثواب پائے گا انشاءاللہ. تاہم ادب اور احترام بھی, اور اس سے آگے بڑھ کر تلاوت بھی, اور اس سے آگے بڑھ کر سمجھنے کی کوشش اور اہتمام بھی. چنانچہ ابن ماجہ کی حدیث ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کی ایک آیت کو سمجھ لینا 100 رکعت نفل ادا کرنے سے زیادہ افضل ہے. اللہ اس کا کچھ حصہ ہمیں بھی عطا فرمائے. تفصیل تو ہے, فقط ترجمہ نہیں, یہ فقط ترجمانی نہیں. کیا مسئلہ بیان ہوا, کس بات کا حکم دیا گیا, کس بات سے روکا گیا, کیا تعلیم دی جا رہی ہے, اس کو سمجھ لینا. ایک آیت کا سمجھ لینا 100 رکعت نفل ادا کرنے سے زیادہ افضل ہے, یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا. اسی طرح آپ نے فرمایا بیہقی شریف کی روایت, فرمایا کہ اللہ کے کلام کی فضیلت باقی سارے کلاموں پر ایسی جیسے خود اللہ کی فضیلت ادنا ترین مخلوق پر ہے. اب تھوڑے اس کو سوچئے, اللہ کے کلام کی فضیلت بقیہ سارے کلاموں پر ایسی جیسے خود اللہ کی فضیلت ادنا ترین مخلوق پر. کوئی میچ ممکن ہے؟ کوئی کمپیریزن ممکن ہے؟ کوئی موازنہ ممکن ہے؟ قطعاً نہیں. مگر آج ہماری قوم مخلوق کے کلام پر کتنا وقت لگاتی ہے. ٹاک شوز کو ذہن میں رکھیے, فضولیات کو ذہن میں رکھیے, اور مجرمین اور قوم کے لوٹنے والوں کی باتوں کو کوٹ کرنے پر کتنا ٹائم لگتا ہے ہمارا. اور اللہ کا کلام توجہ کی لائے, اللہ کا کلام اللہ اکبر. بچپن میں چھوٹے تھے تو اسٹیکر پڑھتے, جب بھی چھپتا ہے تجھے نماز کی فرصت نہیں, تعجب ہے, تیرے پاس قرآن کے لیے وقت نہیں, عجیب بات. اللہ اکبر, نو میچ. اللہ کے کلام کی فضیلت مخلوق کے کلام پر, یہ سارے کلاموں پر ایسی جیسے خود اللہ کی فضیلت ادنا ترین مخلوق پر ہے. یہ ہے اتنا پرعظمت کلام, اللہ اس کی قدر کی ہمیں توفیق عطا کرتا ہے. پھر اللہ کے نبی مکرم علیہ السلام کی ایک اور حدیث, وہ بھی بیہقی شریف میں, آپ نے فرمایا کہ جو بندہ قرآن کے پڑھنے پڑھانے سیکھنے سکھانے میں مشغول رہا, قرآن کے ساتھ لگا رہا, قرآن میں مشغول رہا اور دعا نہ کر سکا, اور دعا نہ کر سکا, تو اللہ اس شخص کو بغیر مانگے مانگنے والوں سے بڑھ کر عطا فرمائے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ غیور ذات غیرت والا, اللہ غیور ذات. تم نے میرے کلام کے لیے وقت لگایا, میرے کلام کے لیے تم نے محنت کی, میں تمہیں محروم نہیں رکھوں گا. اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے جو قرآن میں مشغول رہا اور اللہ سے دعا نہ کر سکا, اللہ اس شخص کو مانگے بغیر مانگنے والوں سے بڑھ کر عطا فرمائے گا. یہ ہے قرآن کی عظمت, یہ ہے قرآن کے ساتھ اپنے وقت کو لگانا. اور آپ کو ہم نے یہی دعوت دی, چاہے لائیو سٹریمنگ پر لوگ ہمیں دیکھ رہے ہو ہماری ویب سائٹ پر, یا جو فزیکلی حضرات و خواتین یہاں پر موجود ہیں, انہی حوالوں سے اللہ کرے کہ ہمارے ذوق و شوق میں اور اضافہ ہو جائے. پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا کیا عظمتیں بیان فرمائیں. ایک طویل خطبہ ہے آپ کا فضیلت قرآن پر, اس کے آخری 4 جملے جو بہت ہی ماسٹر پیس ہے عربک لینگویج کا, من قال به صدق, جس نے قرآن کے مطابق بات کہی اس نے سچ کہا, کیونکہ اللہ کا سچا کلام ہے قرآن, تفصیل کا موقع نہیں. آیات ہیں ومن اصدق من اللہ قیلا ومن اصدق من اللہ حدیثا, اللہ سے بڑھ کر کس کا قول سچا ہوگا, اللہ سے بڑھ کر کس کی بات سچی ہوگی. سورہ نساء آیت نمبر 87 میں اور سورہ نساء آیت نمبر 122 میں بات آئی. حدیث کیا بتا رہی, من قال به صدقا, جس سے قرآن کے مطابق بات کہی اس نے سچ کہا. کیوں؟ قرآن اللہ کا سچا کلام, تم نے اللہ کی بات کہی تو تم نے سچ کہا. من قال به صدقا ومن حکم به عادلا, جس سے قرآن کے مطابق فیصلہ کیا اس نے عادل کیا. کیوں؟ اللہ العادل ذات, العادل ذات, اس نے کائنات عادل پر بنائی, اس کا کلام بھی پر عادل ہے, اور جو عادل کا فیصلہ کرنا چاہے وہ قرآن کے مطابق فیصلہ کرے. ومن حکم به عادلا, جس سے قرآن کے مطابق فیصلہ کیا اس نے عادل کا فیصلہ کیا. فیصلے گھروں میں بھی ہوتے ہیں, آفس میں بھی ہوتے ہیں, خاندانوں میں بھی ہوتے ہیں, رشتے داروں میں بھی ہونے پڑتے ہیں, کرنے پڑتے ہیں, محلے میں بھی اور عدالت کے اندر بھی. اور آگے فرمایا کہ ومن عامل به اجر, جس نے قرآن پر عمل کیا اس کا اجر محفوظ ہو گیا. شاید دنیا میں تمہیں نتیجے نظر نہ آئے تو نہ آئے, اللہ کے ہاں سے گارنٹی ہے. ومن عامل به اجر, اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے اس قرآن کے مطابق عمل کیا, اس قرآن پر عمل کیا, اجر, اس کا اجر محفوظ کر دیا گیا. اور آخری جملہ ومن دعا الیہ ہدیا الی صراط مستقیم, جس سے اس قرآن کی طرف لوگوں کو بلایا اس کو تو سیدھے راستے کی ہدایت عطا کر دی گئی. یہ ترمذی شریف کی طویل حدیث کے آخری جملے, ومن دعا الیہ ہدیا الی صراط مستقیم, اور جس سے اس قرآن کی طرف لوگوں کو بلایا اس کو تو سیدھے راستے کی ہدایت دے دی گئی. لوگ مانے یا نہ مانے, لوگوں نے نبیوں کی نہیں مانی, امتیوں کی کیفیت, لیکن جس نے قرآن کی طرف بلایا ہدیا الی صراط مستقیم, اس کو تو سیدھے راستے کی ہدایت عطا کر دی گئی. اللہ ہمیں ان احادیث کا یقین عطا فرمائے, اور مزید جس ذوق و شوق سے آج ہم انتظار میں تھے کہ رمضان چاند کا اعلان ہو اور تراویح کا سلسلہ شروع ہو, قرآن کا سلسلہ شروع ہو جائے, وہ کل سے ہو جائے گا انشاءاللہ, مگر جس ذوق و شوق سے آج بیٹھے اللہ کل اور آئندہ پورا مہینہ اس میں مزید اضافہ ہم سب کو عطا فرمائے. یہ میں نے دو عنوانات کے تحت چند آیات اور احادیث ابھی آپ کی خدمت میں پیش کی. نمبر ایک, عظمت قرآن, قرآن کی چند آیات کی روشنی میں, اور پھر عظمت قرآن, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث کی روشنی میں. اگلا نقطہ, اس قرآن کی اہمیت کا ایک اور پہلو, قرآن سے ہی بات ہمیں تفصیلاً ملتی ہے, اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے اسوہ سے بھی, کہ یہ دعوت کے لیے, تبلیغ کے لیے, تربیت کے لیے بنیادی ذریعہ ہے, جو قرآن بھی کہتے ہیں کہ اختیار کرو, اور رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے بالفعل اختیار کر کے دکھایا. دعوت کے لیے, تبلیغ کے لیے اور تربیت کے لیے یہ قرآن بنیادی ذریعہ ہے. مثلا قرآن فرماتا ہے سورہ قاف 26 پارہ, سورہ قاف کی آیت نمبر 45 آخری آیت, فذکر بالقرآن من یخاف وعید, اے نبی قرآن کے ذریعے تذکیر کیجئے, یاد دہانی کرائیے کسے, جو اللہ کی وعید یعنی وارننگ سے, ڈراوے سے ڈرتا ہو. تو تذکیر, ایڈمانیشن, یاد دہانی قرآن کے ذریعے. پھر قرآن کہتا ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 67, المائدہ آیت نمبر 67, یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک, اے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم, جو آپ پر نازل کیا گیا آپ کے رب کی طرف سے اس کی تبلیغ فرما دیجئے. ہاں قرآن بھی نازل ہوا اور حدیث کا مفہوم بھی اللہ ہی نے رسول اللہ کو عطا فرمایا, یہ تفصیل دورہ ترجمہ قرآن میں آئے گی انشاءاللہ, لیکن قرآن بھی اس میں شامل. تو بلغ ما انزل الیک من ربک, جو آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا اس کی تبلیغ کیجئے, اس کو پہنچا دیجئے. فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ, بس اگر بالفرض آپ نے یہ نہ پہنچایا تو تبلیغ کا حق ادا نہ ہوگا. اللہ کا رسول تو پہنچا دیا علیہ السلام, اب امتیوں کو سوچنا چاہیے, اگر قرآن نہ پہنچایا تو تبلیغ کا حق ادا نہ ہو سکے گا. اسی طرح قرآن پیغمبروں کی ایک بنیادی ذمہ داری بیان فرماتا ہے بشارت اور انذار کے حوالے سے. بشارت کا مطلب خوشخبری سنانا, گڈ نیوز سنانا. کن کے لیے؟ جو اللہ کے پیغمبر کی دعوت قبول کر کے اطاعت پر آ جائیں ان کے لیے بشارت جنت کی. اور انذار, وارننگ, خبردار کرنا, ڈرانا. کن کے لیے؟ جو پیغمبر کی دعوت قبول نہ کریں, اطاعت کے روش پر نہ آئیں, ان کے لیے جہنم کے عذاب کا ڈراوا. یہ بشارت, انذار, یہ خوشخبری اور یہ ڈرانا, یہ پیغمبروں کی بنیادی ذمہ داری ہے, اور یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی بھی تھی, اور اللہ کے رسول علیہ السلام کو فرمایا گیا اس ذمہ داری کو ادا کیجئے قرآن کے ذریعے. چنانچہ سورہ مریم میں آیت نمبر 97 میں 97 میں ذکر آتا ہے فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، بس اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس قرآن کو ہم نے آپ کی زبان میں آسان کیا عربی، فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ آپ کی زبان پر ہم نے اسے آسان فرمایا، لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ تاکہ اس قرآن کے ذریعے متقین کو آپ بشارت دیجئے، وَلِتُنذِرَ بِهِ قَوْمَ اللُّدَّا اور جو جھگڑالو قوم ہے اس کو اس قرآن کے ذریعے ڈرائیے خبردار کیجئے، تو بشارت کے لیے بھی قرآن ذریعہ، انذار کے لیے بھی قرآن ذریعہ۔ پھر قرآن مکی دور کے جہاد کا ذکر کرتا ہے، جہاد بہت عمومی معنی میں ہے، کوشش جد و جہد کے معنی میں، اور کبھی کبھی جہاد کا رس قتال کے معنی میں بھی آیا، لیکن جہاد ہمیشہ قتال یعنی جنگ، کبھی کبھی مکی زندگی میں کوئی جنگ تو نہ ہوئی مگر جہاد ہوا، نظریات جو باطل ان کا رد، شرکی عقائد کا رد، شرکی اعمال کا رد، مخالفتوں پر ڈٹے رہنا، یہ ساری محنت ہو رہی، اس ساری محنت کو عنوان دیا جہاد، اور جہاد کرنے کے لیے ذریعہ بتایا قرآن، سورہ فرقان آیت نمبر 52، سورہ فرقان آیت نمبر 52، وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے جہاد کیجئے بڑا جہاد اس قرآن کے ذریعے سے۔ تو تذکیر قرآن سے، تبلیغ قرآن سے، بشارت قرآن سے، انذار قرآن سے، اور جہاد بھی قرآن سے، یہ دعوت و تبلیغ کے لیے بنیادی ذریعہ قرآن حکیم کا عطا فرمایا، اللہ رب العالمین بار بار ہمیں بتا رہے ہیں۔ پھر تربیت کا ذریعہ بھی قرآن حکیم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا بنیادی ذریعہ قرآن حکیم، چار بنیادی ذمہ داریاں چار ہی مرتبہ قرآن نے بیان فرمائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، چار بنیادی ذمہ داریاں چار ہی مرتبہ بیان ہوئیں، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 129 میں، پھر سورہ البقرہ کی آیت نمبر 151 میں، پھر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 میں، اور پھر سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 میں، چار مقامات چار باتیں ایک ہی الفاظ میں، یتلو علیہم آیاتہم ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اللہ کی آیات کی تلاوت فرماتے ہیں رسول اکرم علیہ السلام، لوگوں کا تزکیہ فرماتے ہیں بذریعہ قرآن، اور اللہ کے احکام کی تعلیم دیتے ہیں، یہ البقرہ میں دوسرے دن تفصیل آ جائے گی انشاءاللہ، تعلیم الگ ہے تلاوت الگ ہے، احکام کی تعلیم دیتے ہیں، اور نمبر چار حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، تو تلاوت، تزکیہ، احکام کی تعلیم اور حکمت کی باتیں سکھایا جانا، یہ چار بنیادی کام تربیت کے بنیادی امور ہیں جو ذمہ داری تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چاروں کام قرآن کے ذریعے سے کیے، اور چار ہی مرتبہ قرآن نے اس بات کو ذکر کیا۔ پھر آئیے اسوہ رسول میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ جمعہ، وہ تعلیم کا بھی اور تربیت کا بھی بہت بڑا ذریعہ، چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا خطبہ جمعہ کیا تھا، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، کان یقرا القرآن ویذکر الناس، اللہ کے نبی مکرم علیہ السلام قرآن پڑھتے اور قرآن کے ذریعے یاد دہانی کراتے، یہ آپ کا خطبہ جمعہ تھا۔ خطبہ جمعہ کا مین کانٹینٹ کیا تھا، مین ایمفیسس کس پر تھا، قرآن پر، کان یقرا القرآن، قرآن پڑھتے تھے، ویذکر الناس اور قرآن کے ذریعے لوگوں کو تذکیر فرماتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیرت کی کتاب کا مطالعہ کریں یا کتابوں کا مطالعہ کریں تو کئی مرتبہ آپ کا مکالمہ ہوتا ہے، اور آپ کا جب مشرکین کے سرداروں سے بھی مکالمہ ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قرآن سناتے ہیں، قرآن سناتے ہیں، مختلف مکالمے یا ڈائلاگس سیرت کی کتابوں میں نقل کیے گئے، کبھی سورہ صاد آپ کسی کو سنا رہے ہیں، کبھی سورہ حامیم سجدہ کی ابتدائی آیات کا نزول ہو رہا ہے، کبھی نجران کے علاقے سے وفد آ رہا ہے ڈیلیگیشن نصارہ کا، ان سے ڈیبیٹ ہو رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ قرآن نازل فرما رہے، مسلسل اسوہ رسول میں تربیت کے لیے قرآن ملے گا، دعوت کے لیے قرآن ملے گا، حتیٰ کہ ڈائلاگ ہے مشرکین سے یا نصارہ سے تو قرآن 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 کا بیان ملے گا، بعض اوقات جو آپ نے خطوط لکھوا کر روانہ فرمائے ان میں بھی آیات قرآنی کی طرف اشارہ، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ، نصارہ کو لکھوائے خطوط یا ان کے سرداروں کے ذمہ داروں کو تو اس آیت کا حوالہ دیا، سورہ آل عمران آیت نمبر 64، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ، آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے تمہارے درمیان مشترک ہے کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ یہ میرا تیسرا عنوان مختصراً مکمل ہوا کہ جس میں ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں دعوت کا، تربیت کا، تبلیغ کا بنیادی ذریعہ یہ قرآن پاک، قرآن حکیم اور اس کی آیات مبارکہ تھیں۔ اگلا نقطہ وہ اس تعلق سے ہے کہ قرآن حکیم کے مجھ پر اور آپ پر کیا حقوق عائد ہوتے ہیں. اس حوالے سے ہمارے استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کتابچہ بھی ہے, مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق, اس کا مطالعہ مفید رہے گا. اور ایک مختصر کتابچہ بھی ہے قرآن حکیم اور ہماری ذمہ داریاں. الحمدللہ یہ کتابچے آپ کو بک شاپ پر یا مکتبے پر بھی دستیاب ہوں گے یہاں پر, اور جو ہماری ویب سائٹ ہے وہاں سے آپ اس کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے پی ڈی ایف فارمیٹ کے اندر, اور استفادہ کیا جا سکتا ہے. مگر مختصراً آپ کا میرا تعلق قرآن سے مضبوط ہو تو اس کے لیے حقوق ادا کرنا قرآن کے ضروری ہیں. وہ جو آیت ہم نے سمجھی اللہ کے رسی کو مضبوطی سے تھامو, سورہ آل عمران آیت نمبر 103, تو کیسے تھامے؟ تھامنے کے لیے قرآن کے حقوق کو ادا کرنا ہوگا. وہ پانچ ہیں یاد دہانے کے لیے. نمبر 1 ایمان, نمبر 2 تلاوت, نمبر 3 سمجھنا, نمبر 4 عمل, نمبر 5 تبلیغ. اس قرآن پر ایمان, اس کی باقاعدہ تلاوت, اس کو سمجھنے کا اہتمام, اس پر عمل کی جد و جہد اور محنت اور کوشش, اور اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانا. ایمان, تلاوت, فہم, عمل, تبلیغ, یہ پانچ حقوق ہیں ہر مسلمان پر اس کی استعداد کے مطابق جو عائد ہوتے ہیں. قرآن پر ایمان, جی ہاں, ماننے والوں سے, مجھ اور آپ سمیت ہم سب سے, ماننے والوں سے بھی ماننے کا مطالبہ. ایک ایک آیت سن لیجئے. قرآن فرماتا ہے سورہ نساء آیت نمبر 136, یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ. اے ایمان والو, ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر, اور اس قرآن پر جو اللہ نے اپنے رسول علیہ السلام پر نازل فرمایا. کسے خطاب ہو رہا ہے؟ ایمان والوں سے. محض اقرار باللسان والا پہلو نہ ہو بلکہ تصدیق بالقلب, دل سے تصدیق, دل سے یقین کرنا, دل سے ماننا, اس کا بھی تقاضا اور مطالبہ کیا گیا ہے. دوسرا تقاضا اس کی باقاعدہ تلاوت, اور حق تلاوت ادا کرنے کا ذکر قرآن کرتا ہے. سورہ البقرہ آیت نمبر 121, الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی, جن کو ہم نے کتاب عطا فرمائی ہے وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت کا حق ہے. تجوید کا بھی خیال رکھنا, بڑی حرام جو غلطیاں ہوتی وہ نہ ہو جائیں, باقاعدہ قرآن کی تلاوت کرنا, عمدہ الفاظ کے ساتھ کرنا, ہدایت کی طلب و تڑپ کے ساتھ کرنا, ٹھہر ٹھہر کر کرنا, یہ بہت سارے آداب ہیں. اللہ ہمیں ان کا لحاظ کرتے ہوئے تلاوت کی توفیق عطا فرمائے. پھر وہ ایک ایک حرف پر دزدس نہیں کیا بھی ملیں گی انشاءاللہ. تیسرا حق ہے اس کو سمجھنا. قرآن کہتا ہے غور و فکر کرو. مثلا سورہ صاد آیت نمبر 29, ارشاد ہوا, کتاب انزل اللہ الیک مبارک لیتدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. اے نبی مکرم علیہ السلام, ہم نے آپ کی طرف یہ برکت والی کتاب نازل کی ہے تاکہ لوگ اس کلام میں غور و فکر کریں, اور عقل مند لوگ اس قرآن سے نصیحت حاصل کرنے کی کوشش کریں. تو غور و فکر کی دعوت اور نصیحت حاصل کرنے کی دعوت, اور قرآن کا تعارف بار بار یہی آتا ہے کہ یہ ہدایت ہے. کبھی البقرہ آیت نمبر 2, ہدل للمتقین, متقین کے لیے ہدایت. کبھی البقرہ آیت نمبر 185, ہدل للناس, سارے انسانوں کے لیے ہدایت. کبھی سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 8, یہدی للتی ہی اقوم, یہ سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے. کبھی سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 1, لتخرج الناس من الظلمات الى النور, تاکہ ان آیات قرآنی کے ذریعے سے لوگوں کو گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر اے نبی علیہ السلام آپ ان کو ہدایت کی روشنی کی طرف لے آئیں. یہ بار بار قرآن کا تعارف ملتا ہے, ہدایت کا کلام, ہدایت کی کتاب, ہدایت دینے والا کلام, سیدھا راستہ دکھانے والا کلام. صرف ثواب کا کلام نہیں, ہدایت کا کلام. ثواب بھی ملے گا مگر سمجھنا بھی ہے. قرآن نے غور و فکر کی دعوت دی ہے. ہاں, اس فہم قرآن کے آداب کیا ہیں, کیونکہ پورا مہینہ سلسلہ رہے گا, وہ آخر میں عرض کروں گا انشاءاللہ تعالی. چوتھا حق اس قرآن پر عمل کرنا. کیوں؟ اللہ نے ہدایات کیوں عطا فرمائی؟ تاکہ ان پر عمل کیا جائے. اور اگر قرآن کے احکامات پر عمل نہ ہو تو عمل یعنی کفریہ روش, یہ سخت بات ہے, بہت سخت بات. قرآن فرماتا ہے سورۃ المائدہ آیت نمبر 44 میں, من لم يحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون, جو لوگ اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ کفر یعنی کفری روش پر ہیں. ایک ہے عقیدے کا کفر, ایک ہوتا عملی کفر. مسلمان زبان سے جو کہتا ہے ہاں یہ قرآن اللہ کا کلام ہے تو مسلمان ہے وہ, لیکن عمل نہیں کر رہا تو عملاً کفری روش پر ہے. جیسے حدیث میں اللہ اکبر, من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر, ترمذی کی روایت, جس سے جان بوجھ کر نماز ترک کر دی وہ کفر کر چکا. اللہ اکبر. لیکن بے نمازی کا جنازہ تو پڑھتے ہیں نا, تو یہ عمل کا کفر ہے، عقیدے کا کفر نہیں ہے. اللہ ہر طرح کے کفر سے ہمیں بچائے. تو قرآن کے احکامات پر اگر عمل نہیں ہو رہا تو یہ کفریہ طرز عمل ہے، اور یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات. اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے. پانچواں قرآن کا کیا ہے؟ اس قرآن کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرنا. اس امت کو اسی کام کے لیے برپا کیا گیا ہے. ہوا جتباکم، سورہ حج آیت نمبر 78، تمہیں چن لیا اللہ نے. پہلے اللہ نے پیغمبروں کو چنا، اب ختم نبوت کے بعد تم ذمہ دار ہو، تمہیں چنا. تم شہادت تو اللہ کے دین کی، اور تم نے اللہ کا دین اب لوگوں تک پہنچانا ہے. سورہ آل عمران آیت نمبر 110، کم تم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے لیے برپا کیا گیا، تم نیکی کا حکم دو گے، تم بدی سے روکو گے. اب ختم نبوت کے بعد ہمارے کاندھوں پر ذمہ داری اس پیغام کو لوگوں تک پہنچانا. اور ہاں، علماء اپنی سطح پر کام کریں گے، مفتیان کرام اپنی استعداد کے مطابق کام کریں گے، لیکن ہر امتی نے یہ کام کرنا ہے اپنی اپنی استعداد اور کیپیسٹی اور جوریزیکشن دائرہ کار کے مطابق. مثلا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بخاری شریف کی حدیث میں، بلغوا عنی ولو آیتن، ایک آیت ایک بات بھی تمہیں آتی ہے پہنچا دو. کوئی امتی اس سے محروم نہ رہے، ہر ایک نے کام کرنا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. بالکل سادہ سی ایک میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں. آپ یہاں آئے ہیں الحمدللہ، بلکہ میرے خیال یقین ہے کہ اللہ لے کر آئے، آپ کے میرے بس کی بات نہیں. اور جب رمضان سے ہم گزریں گے انشاءاللہ تو خود لگے گا کہ یہ ہمارے بس کی بات نہیں، اللہ ہی کراتا ہے. مگر اکثر حضرات و خواتین اس وقت وہی بیٹھے ہیں جو ان باتوں سے واقف ہیں، یہ رمضان کی محافل سے واقف ہیں. لیکن ایک عظیم تعداد، کراچی 2.25 کروڑ یا 2 کروڑ کی آبادی، لاکھوں کو نہیں پتا ہی کیا ہے. تو آپ کے حلقہ احباب میں، ہمارے حلقہ احباب میں جتنے لوگ، ان کو دعوت دیجئے، آؤ بھائی قرآن سنو. زندگی کے 30, 40, 50, 60, 70 برس چلے گئے، کب قرآن کھولو گے تم؟ آؤ، اللہ کا مہینہ سجا ہوا ہے رمضان، قرآن کا مہینہ سجا ہوا ہے رمضان، یہ راتیں سجی ہوئی ہیں قرآن کے ساتھ. رمضان میں آؤ قرآن کو کھولیں، اس کی دعوت تو دے سکتے ہیں. جو لوگ نیٹ پر دیکھ رہے ہیں، اگر پاکستان سے باہر ہیں وہ دوسروں کو دعوت دے سکتے ہیں. یا ایک سیکنڈ کے اندر ساری دنیا میں باتیں پہنچتی ہیں. چاند دیکھنے پہ کیا مسائل ہوئے پوری دنیا کو پتا چل گیا. نہ میں نے موبائل کھولا، نہ میں نے ٹی وی کھولا، لیکن دنیا نے بتا دیا کہ کیا ہو گیا. وہ خبریں تو میں آپ سے شیئر نہیں کر سکتا، آپ کے علم میں ہوں گی، ساری دنیا کو پتا چل گیا. تو کیا ہم اللہ کے کلام کی محفل کو دنیا سے شیئر نہیں کر سکتے؟ اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. یہ تو کر سکتے ہیں بھائی، دعوت تو دے سکتے ہیں، اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. یہ اگلی گفتگو مختصرا مکمل ہوئی مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق. نمبر ایک، اس پر ایمان دل سے بھی اور زبان سے تو ہے ہی ہے. نمبر دو، اس کی باقاعدہ تلاوت اہتمام سے، آداب کے ساتھ. نمبر تین، اس کو سمجھنے کا اہتمام تاکہ ہدایت مل سکے. نمبر چار، اس پر عمل انفرادی سطح پر فوراً، اجتماعی سطح پر جد و جہد. تفصیل آتی رہے گی انشاءاللہ. اور نمبر پانچ، اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرنا. آدھا گھنٹہ ہماری گفتگو کا ہوا ہے مکمل، ٹھیک ہے. اور اب میں آپ کو 2 منٹ دے رہا ہوں. جو حضرات و خواتین یہاں پر بیٹھے، اپنے برابر والے بھائی سے سلام دعا کر لیجیے، اور اب تک جو گفتگو ہوئی اس کے عنوانات ایک دوسرے کو بتا دیجئے، کیونکہ ہم کوئی اور بریک نہیں لے سکتے. آج تو ہمیں ایک ہی گوہ میں بات کرنی ہے انشاءاللہ، تو ایک ہلکا سا چھوٹا سا ایک پاز آ جائے گا. آپ ایک دوسرے سے تعارف لے لیجئے، اور اب تک جن عنوانات پر بات ہوئی اگلے 2.5 منٹ ایک دوسرے کو بتا دیجئے، اور جو انٹرنیٹ پر دیکھ رہے ہیں وہ گھر میں کسی سے شیئر کر لیں. جزاکم اللہ خیرن کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنه لقول فصل وما هو بالهزل. اگلا جو عنوان ہے وہ ہے قرآن سے تعلق کے حوالے سے. اس کی اہمیت کیا ہے اور اس کے دو ہی رویے ہو سکتے ہیں، یا تو قرآن سے تعلق مضبوط ہوگا یا قرآن کو ترک کر رکھا ہوگا، اللہ اس سے ہمیں بچا کر رکھے. اس موضوع پر اب بات کر رہا ہوں، قرآن سے تعلق. قرآن فرما رہا ہے سورہ طارق کی آیت نمبر 13 اور 14 میں، انہ لقول فصل وما ہوا بالحزل. بلا شبہ یہ قرآن کریم قول فیصل ہے، فیصلہ کن کلام ہے، ڈیسائسیو ورڈ ہے فرام اللہ سبحانہ وتعالی. ہمارے محاورے میں کہیں گے زندگی موت کا معاملہ ہے. وما ہوا بالحزل کوئی بیکار شے نہیں، معاذ اللہ، کوئی ایسی شے نہیں جس کو تم بے فائدہ سمجھو، نظر انداز کر دو، اگنور کر دو، پسے پش ڈال دو. نہیں، یہ فیصلہ کن کلام ہے. ہمارے محاورے کے مطابق ہمارے لیے زندگی اور موت کا معاملہ ہے. اس پر دو احادیث. اللہ کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی روایت، ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین. بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس قرآن کی بدولت قوموں کو عروج عطا فرمائے گا اور اس قرآن کو ترک کر دینے کی وجہ سے قوموں کو ذلیل اور رسوا فرما دے گا. ضمناً ایک ٹیکنیکل مسئلہ، بعض لوگ کہتے ہیں کہ امریکہ سپر پاور ہے، کہ امریکہ نے قرآن کو تھاما ہوا ہے. بہت سادہ سا جواب، بحث میں جائے بغیر بہت سادہ سا جواب ہے کہ یہ اصول ماننے والوں کے لیے. قرآن کے ماننے والے قرآن کو تھامیں گے تو عروج ملے گا، تر کریں گے تو ذلیل اور رسوا ہوں گے. آج نکلے جائے. اقبال نے بھی مرثیہ کہا تھا نا، وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. آج تمہاری ذلت اور رسوائی کی بنیادی وجہ قرآن کو تر کر دینا. تو زندگی موت کا مسئلہ ہوا کہ نہیں؟ قوموں کا عروج و زوال قرآن سے وابستہ. تھامو گے تو عروج ملے گا، تر کرو گے تو ذلیل و رسوا کر دیے جاؤ. یہ تو ہے دنیا کا معاملہ. دنیا میں بھی اس امت کے لیے قول فیصل، فیصلہ کن، ڈیسائسیو ورڈ اللہ کا کلام قرآن ہی ہے. لیکن اصل مسئلہ تو آخرت کا ہے نا. آج سی این جی کا مسئلہ ہے، بجلی کا مسئلہ ہے، اب تو پانی کا مسئلہ بھی پیدا کر دیا گیا ہے، نہ جانے کیا کچھ. ایگزیکٹ والوں کا بھی پرابلم ہے اور رینجرز والوں کے مسائل بھی ہیں، بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے مسائل بھی ہیں، چائنا کٹنگ کے بھی مسئلے ہیں، مگر جو ابھی مر گیا اس کے لیے مسئلے ہیں؟ مجھے بتائیے، جو بھی قبر میں چلا جائے گا آپ اور میں، اس کا مسئلہ یہ مسئلہ ہے؟ نہیں. اصل ہے آخرت کا مسئلہ. وہاں کیا ہے؟ مسلم شریف کی روایت، القرآن حجت لک او علیک. یہ قرآن تمہارے حق میں حجت ہوگا یا تمہارے خلاف حجت ہوگا، تمہارے لیے سفارش کرے گا یا تمہارے خلاف شکایت کرے گا. اللہ اکبر. اب ہم دیکھیں، ہم اس قرآن کو اپنے حق میں سفارش کرنے والا بنا رہے ہیں یا اپنے خلاف. یہ ہے اس قرآن سے تعلق کا، زندگی موت والے مسئلے کا پہلو. اس دنیا میں بھی عروج و زوال اس قرآن سے وابستہ، اور کل بھی شفاعت کرے گا تمہارے حق میں، یہ شکایت کرے گا تمہارے خلاف. یہ ہے قرآن کا فیصلہ کن ہونا. کیا کریں گے ہمارے اس حق میں سفارش کرے؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کی گئی حقوق قرآن کی ادائیگی، ایمان بھی، تلاوت بھی، فہم بھی، سمجھ، عمل بھی اور تبلیغ بھی. یہ حقوق ادا کرو گے یہ تو تمہارے حق میں سفارش کرنے والا ہوگا، اور اگر ان حقوق سے کوتاہی کرو گے، کوتاہی برتو گے، یہ تمہارے خلاف شکایت کرے گا. اور جس کے خلاف قرآن شکایت لے کر کھڑا ہو جائے، اندازہ کیجیے اس کا مقام اور ٹھکانہ کدھر ہوگا. اچھا، اب اگر اس کو تھامے تو کیا ملے گا؟ وہ سب تو میں بتا چکا ہوں آپ کو. تم میں سے بہترین کون؟ جو قرآن سیکھے، قرآن سکھائے. ایک حرف کی تلاوت پر 10 نیکیاں، ایک آیت کے سمجھنے پر یہ 100 رکعت سے زیادہ افضل. دعا نہ کر سکے تو بغیر مانگے اللہ عطا کرے گا. مشغول رہے قرآن میں، دعا نہ مانگ سکے، بغیر مانگے اللہ عطا فرمائے گا. اللہ کے کلام کی فضیلت باقی سارے کلاموں پر کیسی؟ جیسے خود اللہ کی فضیلت ادنا ترین مخلوق پر. تم میں سے بہترین کون؟ جو قرآن سیکھے، قرآن سکھائے. یہ ہے جو اس قرآن کے تھامنے پر ملے گا. دو حدیثیں اور، یہ بھی قرآن کی محفل سجی ہوئی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، جب بھی اللہ کے بندے اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں، اس سے اصلاً اولاً مراد تو مسجدیں ہیں، لیکن اس امت کے لیے ساری زمین مسجد بنا دی گئی، تو ضمناً جہاں کہیں بھی محفلیں سجیں گی قرآن کی تو کیا ملے گا؟ جب بھی اللہ کے بندے اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتے اور یہ تو دارسونہ بینہم، قرآن کا سیکھنا سکھانا وہ مقصود ہوتا ہے، سمجھنا سمجھانا وہ مقصود ہوتا ہے، چار برکات اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، اللہ کے فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں، گواہ بنتے ہیں، اللہ مجھے اور آپ کو یقین عطا فرمائے کہ فرشتے موجود ہیں یہاں پر، اور نمبر تین اللہ ان کو سکینت کی، سکون کی، اطمینان کی کیفیت عطا فرماتا ہے، اور نمبر چار اللہ ایسے بندوں کا ذکر اپنے مقرب اور اعلیٰ قریبی فرشتوں کے سامنے فرماتا ہے، دیکھو میرے بندے میری کتاب کے سیکھنے سکھانے کے لیے جمع ہوئے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، یہ قرآن کی برکتوں کی بات ہو رہی ہے۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، مسلم اور بخاری دونوں میں روایت، دو افراد قابل رشک ہیں، ایک ہوتا ہے حسد جیلسی، وہ تو حرام، رشک یہ کہ نہیں میں کسی کو دیکھ کر جل تو نہیں رہا لیکن کاش میرے پاس بھی یہ شے آ جائے یا میں بھی اس کی طرح ہو جاؤں، یہ بھی دو پہ جائز ہے، بس کسی کی چمکتی کار کو دیکھ کر نہیں، کسی کے بڑے بنگلے کو دیکھ کر نہیں، کسی کی لمبی چوڑی جو بھی چین آف بزنس اس کو دیکھ کر نہیں، دو پر رشک جائز ہے، کون؟ ایک جس کو دولت دی اللہ نے، دن رات اللہ کی راہ میں لگاتا ہے، کاش میں بھی ایسا ہو جاؤں، اور دوسرا وہ جس کو اللہ نے قرآن کی دولت دی، دن رات اس کے ساتھ کھڑا رہتا ہے، لگا رہتا ہے، کھڑا رہتا ہے، لگا رہتا ہے، کھڑا رہتا ہے، لگا رہتا ہے، کاش میں بھی ایسا ہو جاؤں۔ یہ تو پہلا رویہ بھائی، اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہماری کوتاہیوں کو معاف فرمائے، اور اللہ واقعتاً اس ماہ مبارک میں ایسا کر دے کہ پوری زندگی ہم یہ حقوق ادا کرنے والے بنے، اور یہ قرآن ہمارے لیے کل شفاعت کرنے والا ہو اور آج ہمارے لیے عروج کا دنیا میں باعث بن جائے۔ پہلا رویہ تو یہ ہو گیا۔ دوسرا رویہ، قرآن بند، قرآن پر پڑی ہوتی ہے مٹی پورا سال، دنیا جہاں کی کوالیفیکیشن لے لی، قرآن کے الف بے معلوم نہیں، جرمن سیکھ لے لوگ باہر جا کر ایجوکیشن کے لیے، جاپنیز لوگوں نے سیکھی، اب لوگ چائنیز سیکھ رہے بزنس کے لیے، حتیٰ کہ مڈل ایسٹ میں بزنس کے لیے لوگ عربک سیکھتے ہیں۔ واٹ اباؤٹ دا بک آف اللہ سبحانہ وتعالی؟ اللہ کے کلام کی کوئی حیثیت نہیں؟ بیس بیس سال دنیا کی تعلیم پر لگا دیا، لاکھوں روپے لگا دیے، اور اب تو بعض جگہ فورن اسٹڈیز کے اندر، باہر کی اسٹڈیز میں کروڑوں کا بجٹ ہے ایک فیملی کا، دو چار بچوں کا، کروڑوں کا۔ واٹ اباؤٹ دا بک آف اللہ، دا بیسٹ بک ان دا ورلڈ؟ کیا جواب دیں گے ہم اللہ کو؟ میں اس کی بات نہیں کر رہا جو ورک شاپ پہ کام کرنے جس کے ہاتھ میں کاپی کی پینسل نہیں آئی بےچارے کے، میں اس کی بات نہیں کرتا جس کو علی بے انگریزی کی نہیں آتی، مگر آپ اور میں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، ویل ایجوکیٹڈ، ویل کوالیفائڈ اینڈ ویل آف، ہم اللہ کے سامنے کیا ایکسکیوز رکھیں گے؟ جنرلائز کر لیجئے، میں فقط آپ سے خطاب نہیں کرنا، جنرلائز کیجئے اس معاشرے کو۔ 95% لوگ اس ملک میں ہیں، یہ تجزیہ اسکول، کالج، یونیورسٹی، میڈیا، مسجد، مدرسے، ہر جگہ کا ہے۔ 95% لوگ اس ملک ہیں جنہوں نے آج تک اپنی زبان میں قرآن کا ترجمہ زندگی میں ایک مرتبہ بھی نہیں پڑھا ہے، اور ترجمہ تو کافی نہیں، تشریح کی بھی ضرورت ہے اور بار بار ضرورت ہے۔ ایک مرتبہ زندگی میں آج تک اپنی زبان میں قرآن کا ترجمہ ایک مرتبہ بھی نہیں پڑھا ہے، اور ہم مسلمان ہیں۔ میرے ایک استاد تھے جنہوں نے برسوں پہلے مختصر تھوڑی سی عربی سکھائی، باہر سے آئے ہوئے تھے کہیں سے، اور انہوں نے ایک دعا کا پوچھ لیا، وہ چھوٹے تھے، اسکول لائف تھی، دعا یاد نہیں تھی ہمیں، انہوں نے کہا انت مسلم، تو مسلمان ہو، تمہیں یہ قرآن کی دعا نہیں آتی؟ یہ بات ہوگی کلاس 7-8 کی یا 9 کی، اب وہ کہتے انت مسلم، تو مسلمان ہو، تمہیں دعا نہیں آتی قرآن کی؟ اللہ اکبر کبیرہ، ہل جاتا ہے انسان۔ تو پھر ایسے لوگوں کے خلاف قرآن شکایت کرے گا، بھائی ابھی ہم نے حدیث پڑھی، تمہارے خلاف شکایت کرے گا، مسلم کی روایت، اللہ کے رسول شکایت کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن سورہ فرقان آیت نمبر 30، وقال الرسول یا ربی ان قومی اتخذوا هذا القرآن مهجورا، اور اللہ کے رسول شکایت کریں گے، اے میرے رب، میری اس قوم نے اس قرآن کو ترک کر دیا تھا، بعض نے ترجمہ کیا بیکار شے، مہجورا، ورتھ لیس، یوز لیس، آف نو یوز، کسی کام کی شے نہیں، اس کو مہجورا کہتے ہیں، اے میرے رب، میری اس قوم نے اس قرآن کو ترک کر دیا تھا، پس سے پوچھ ڈال دیا تھا۔ رسول اللہ علیہ السلام کی شفاعت کی امید رکھتے ہیں نا، اگر وہ شکایت لے کر کھڑے ہو گئے تو اللہ کے عذاب سے کون بچائے گا؟ استغفر اللہ، اللہ میری آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اس سے بڑھ کر خود اللہ کا غضب۔ سورہ طہٰ آیت نمبر 124, 125, 126، من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی، جس نے میرے ذکر سے، مراد لی گئی قرآن، اس قرآن سے منہ موڑ لیا، اس کی معیشت تنگ کر دوں گا، زندگی تنگ کر دوں گا، سکون چھین لے گا اللہ۔ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور قیامت کے دن اس کو اندھا بنا کر کھڑا کروں گا. اندھا، اندھا بنا کر کھڑا کروں گا. اللہ کہہ رہے ہیں، اللہ کا کلام کہہ رہے ہیں. قال رب لما حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا، ورس کرے گا میرے رب تو نے مجھے اندھا بنا کر کیوں کھڑا کیا، میری تو آنکھیں تھی، میں بہت کچھ خوب دیکھتا تھا. قال كذلك آياتنا فنسيتها، قال كذلك اتتك آياتنا، اسی طرح میری آیات تیرے پاس آئیں، میرا کلام تیرے سامنے آیا. اب ترجمانی کر رہا ہوں، تجھے میرے کلام کی طرف بلایا گیا. اس پاکستان میں اردو بولنے والے ہیں نا، بلکہ دنیا کی 1/3 مسلم پاپولیشن اردو بولتی ہے. پاکستان، بھارت اور بنگلہ دیش ملا لے 1/3 پاپولیشن بن جاتی ہے، اور لاکھوں بھار بھی آباد ان تینوں ملکوں سے. 55 کے قریب ترجمے اردو زبان میں موجود ہیں قرآن کے، ہر مکتب فکر کے 55 کے قریب، 55. کیا لیم ایکسکیوز ہے ہمارے پاس، کیا جواب دیں گے؟ کذالک اتت کا آیات ہونا، اسی طرح میری آیات تیرے سامنے آئی، تیرے سامنے پیش ہوئی، تجھے بلایا گیا، تجھے انوائٹ کیا گیا. فنسیتھا، تو نے میرے قرآن کو، ان آیات کو بھلایا. وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى، آج تجھے بھی اسی طرح بھلا دیا جائے گا، فراموش کر دیا جائے گا. اللہ اس سے محفوظ رکھے. بھارت یہ ڈراوا بھی سامنے رہے، اس سے کہ رمضان تک قرآن محدود نہیں رکھنا، رمضان کے بعد بھی قرآن کو تھامنا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو اس ڈراوے سے محفوظ رکھے. قرآن کی شکایت، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی شکایت، اور اللہ کا غضب ان کے خلاف جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا ہو، ترک کر دیا ہو. اللہ ہمیں محفوظ رکھے. اگلی بات جو قرآن سے جڑ جائے، مختصر سی ایک بات ہے، اللہ نے اس کو عظمت عطا فرما دی. 6 باتوں کا ذکر کروں گا جن میں آپ کا میرا کوئی اختیار نہیں، 7ویں بات میں اختیار ہے، وہ آخر میں آ جائے گی. 6 باتیں کون سی؟ اللہ نے جس زمین پر قرآن نازل کیا وہ ساری زمین سفزل قرار دے دی گئی، حجاز، اسی میں حرم کی مقدس زمین، وہاں قرآن کا نزول ہوا. 2 آیات کے علاوہ، 2 آیات معراج کی شب عطا ہوئی، کل بھی ذکر، بلکہ 2 دن بعد ذکر آ جائے گا انشاءاللہ تعالی. تو قرآن جس علاقے میں نازل ہوا، حجاز، وہ ساری دنیا سے افضل علاقہ قرار ہو گیا، قرار دے دیا گیا. قرآن جو رسول لے کر آئے، وہ سارے رسولوں کے سردار. قرآن جو فرشتے لے کر آئے، جبرائیل، وہ سارے فرشتوں کے سردار. قرآن جس مہینے میں نازل ہوا، وہ سارے مہینوں کا سردار، رمضان. قرآن جس رات میں نازل ہوا، وہ ساری راتوں کے سردار، قدر کی رات. قرآن جس امت کو عطا ہوا، خود قرآن کہتے خیر امت آل عمران، آیت نمبر 110. 6 باتیں، رسول، فرشتہ، اور مقام، اور مہینہ، اور رات، اور امت. ان 6 پر آپ کا میرا کوئی اختیار نہیں تھا، یہ تو اللہ کا چوائس. جو شاید جڑ گئی، اللہ نے عظمت عطا فرما دی. 7ویں کا اختیار مجھے اور آپ کو دیا، اسی کے لیے بیٹھے ہیں، آج بھی کل بھی بیٹھیں گے انشاءاللہ. جو جڑ گیا قرآن سے، وہ عظمت پا جائے گا. خیرکم من تعلم القرآن وعلما، یہ تو مشہور حدیث ہے، بہترین تم میں سے وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے. بخاری کی روایت، ایک اور روایت ہے بخاری کی، ان افضلکم افضل، ان افضلکم من تعلم القرآن وعلما، تم میں سے افضل ترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے. ہم بھی قرآن سے جڑ جائیں، اللہ کی نگاہوں میں ہماری بھی عظمت ہو جائے گی. اسی کے لیے جمع ہوئے، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے. اگلی بات، رمضان و قرآن. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ جس میں قرآن نازل کیا گیا. اس ماہ مبارک کا اصل معاملہ تو قرآن کا ہے، یہ پورا مہینہ سجایا گیا قرآن حکیم کے لیے. پھر اسی مہینے میں قدر کی رات ہے، انا انزل اللہ فی لیلت القدر، بات تو آ گئی، قدر کی رات اس کو عطا کیا. پھر اسی ماہ مبارک میں روزہ دیا، اور روزے کا حاصل تقوی بتایا، لعلکم تتقون، البقرہ آیت نمبر 183. تقوی ہوگا تو قرآن سے ہدایت ملے گی، ہدل للمتقین، البقرہ کے شروع میں متقین کے لیے ہدایت. تو روزے رکھوائے جا رہے ہیں تقوی پیدا کرنے کے لیے، تقوی ہوگا تو ہدایت ملے گی. پھر قرآن آیا، رات کی تراویح کاہے کو دی گئی؟ قرآن کے ساتھ. اللہ کے نبی علیہ السلام نے احادیث میں فرمایا، جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان احتساب کے ساتھ، اس کے پچھلے گناہ معاف. جس نے رمضان کی راتوں میں قیام کیا ایمان اور احتساب کے ساتھ، اس کے پچھلے گناہ معاف. یہ رات کے قیام کی طرف اشارہ، جس کو اب ہم نماز تراویح کہتے ہیں، صلاۃ التراویح کہتے ہیں، یا قیام اللیل بھی کہا جاتا ہے. یہ قیام اللیل تراویح بھی قرآن کے لیے عطا کی گئی. اللہ کے نبی علیہ السلام کا معمول، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر سال جتنا قرآن نازل ہو چکا ہوتا، جبریل امین کو سناتے، وہ ان سے دورہ کرتے تھے. جیسے ہمارے حفاظ ایک دوسرے کو سناتے ہیں نا، تراوی کے علاوہ بھی پکا کرنے، دور کہتے ہیں اس کو، دور کرتے ہیں. اللہ کے نبی دور کرتے تھے جبرائیل کے ساتھ، ہر سال ماہ رمضان میں جتنا قرآن نازل ہو چکا ہوتا اتنا. اور آخری سال جو حیات طیبہ کا رمضان تھا، تو آپ نے 2 مرتبہ جبرائیل کے ساتھ دورہ کیا قرآن حکیم کا، قرآن 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 رمضان میں. صحابہ کرام کا رمضان راتیں کیسی بسر ہوتی؟ صحابہ کرام کی تراوی معتہ امام مالک کی روایات، جب وہ اپنی تراوی مکمل کر کے گھروں کو آتے تو گھر والوں سے کہتے جلدی کرو کہیں سحری کا وقت ختم نہ ہو جائے، اتنی طویل تراوی ان کی ہوتی. اچھا ان کو ترجمے کی ضرورت نہیں تھی، ہمیں ضرورت ہے. ان کو تشریح کی ضرورت نہیں تھی، رسول اللہ تشریف فرما رہے ہیں وہاں پہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں آپ کو ضرورت ہے. وہ پوری رات لگاتے کم و بیش، جب لوٹتے تو اتنا وقت ہو چکا ہوتا یا اتنا مختصر وقت بچتا کہ گھر والوں سے کہتے کہ سحری میں جو کچھ پیش کرو کہ کہیں سحری کا وقت ختم نہ ہو جائے. تو آپ رمضان میں دیکھیں قرآن 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 ہی قرآن، اور روزے رکھ کر روح بیدار کرو اور روح کی غذا بھی قرآن. یہ پرسوں تفصیل سے بات ہو چکی ہے الحمدللہ. یہ اگلی ایک مختصر بات تھی رمضان اور قرآن کے تعلق سے. اب ایک بات صرف دلچسپی کے لیے اور یاد دہانی کے لیے، وہ ہے تعارف قرآن کا معاملہ. قرآن کے تعارف میں چند بہت ہی بنیادی باتیں. مثلا قرآن کیا ہے؟ قرآن اللہ کا کلام ہے. سورہ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 5 میں اور سورہ شعراء کے اندر اللہ نے اپنے کلام قرآن کے لیے لفظ کلام استعمال کیا، اور یہ کلام اللہ اللہ کا کلام اسے قرار دیا. پھر وہ جو ایک سوال ابتدا میں ذکر کیا گیا تھا کہ قرآن کیسے نازل ہوا، یک دم ایک مرتبہ بھی اور پھر تھوڑا تھوڑا کر کے بھی، اس کے لیے الفاظ آتے ہیں انزال اور تنزیل. انزال کا لفظ آپ کو پتا ہے، ہم سب کو پتا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے قرآن کو نازل کیا قدر کی رات میں، یکدم پورا قرآن. اس کی تعبیر کیا ہے، تشریح کیا ہے؟ لوہے محفوظ میں قرآن، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، لوہے محفوظ سے پہلے آسمان پر نزول ہو گیا پورے قرآن کا. یہ انزال، انزال یکدم کو کہا جاتا ہے، جسٹ ایک ہی گو میں، ایک ہی دفعہ میں. تو ایک ہی دفعہ میں لوہے محفوظ سے پہلے آسمان پر قرآن کا نزول ہو گیا، یہ تو ہے انزال. اور قرآن کہتا ہے وَنَزَّلَ اللَّهُ تَنزِيلًا، ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا. یہ کیا ہے؟ یہ وہ جو 22.5-23 برس میں تھوڑا تھوڑا کر کے اللہ کے رسول علیہ السلام پر قرآن کا نزول ہوا، یہ ہے تنزیل. تو یک دم اس سے مسئلہ ہو گیا، بھائی قرآن کب نازل ہوا؟ رمضان میں. قرآن کب نازل ہوا؟ شب قدر کی رات میں. قرآن کب نازل ہوا؟ 23 برس میں. کنفیوژن ہو جاتا ہے نا. تو یک دم لوہے محفوظ سے پہلے آسمان پر انزال، اور سیکنڈ فیز میں تنزیل تھوڑا تھوڑا کر کے 22.5-23 برس میں نبی اکرم علیہ السلام پر قرآن کا نزول ہوا. کہاں نازل ہوا؟ قلب مصطفیٰ پر صلی اللہ علیہ وسلم. سورہ البقرہ آیت نمبر 97، فإنه نزلہ علی قلبک، جبرائیل نے اے نبی علیہ السلام قرآن کو آپ کے قلب مبارک پر نازل کیا. اب آپ غور کیجئے، کیا غور کریں گے؟ شروع میں ہم نے پڑھا پہاڑوں کو ہلا دے کلام، پہاڑوں کو ہلا دے کلام. تو کیا ہوگا قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس دل کو اللہ نے قرآن جیسے پر جلال پر وقار عظیم کلام کے نزول کے لیے تیار کیا ہوگا، وہ ہے قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. کس علاقے میں نازل ہوا؟ حجاز کا علاقہ مشہور ہے، مکہ مکرمہ، مدینہ طیبہ، طائف کا علاقہ اور اطراف کے علاقے، بس یہی ہے. مکہ مکرمہ، مدینہ طیبہ، طائف کا علاقہ، اور سفر ہجرت کو بھی ذہن میں رکھیے گا، 500 کلومیٹر بنتا ہے. یہ ہے حجاز کا علاقہ جہاں قرآن نازل ہوا، سوائے دو آیات کے. دو آیات سورۃ البقرہ کی کہاں نازل ہوئیں؟ وہ آسمانوں پر تحفے کے طور پر معراج کی شب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا کی گئیں. یہ چند بنیادی باتیں ہیں. اب آئیے قرآن کا یہ جو ترتیب کا معاملہ ہے، آیات کتنی ہیں قرآن میں اچھی طرح نوٹ کیجئے گا. یہ بچے بھی محفل میں موجود ہیں، ان کے اسکولز میں بھی ایک غلط فگر بچائی جاتی ہوگی، میں آپ کو 99% شیورٹی کے ساتھ بتا رہا ہوں، اور بڑوں کے ہاں بھی غلط فہمی ہے. ہمارے مشہور ہے کہ قرآن کی آیات کی تعداد کتنی ہے، ذرا زور سے بولیے. ہاں 6666، 6666. آپ کو میں چیلنج دیتا ہوں کہ آپ مجھے ثابت کر کے دکھا دیں، آپ کیلکولیٹ کر لیں، کبھی نہیں بنے گی انشاءاللہ تعالی. اور یہ آج آپ کا ہوم ورک ہے، چیک کیجئے گا، اور کل جب ملاقات ہو تو بتا دیجئے گا ایک دوسرے کو انشاءاللہ. ٹھیک ہے، کیلکولیٹر لیجئے، ہر صورت کا آخری ڈیجٹ لیجئے جو بھی ہے. الفاتحہ میں 7، البقرہ میں 286، آل عمران میں 200، پھر نساء میں 176، المائدہ میں 120، اور آخر میں جائیں سورہ فلق میں 5 سورۃ الناس میں 6، یہ کیلکولیٹ کرتے جائیے گا، جواب بنے گا 6236. کتنے لوگوں کو یہ فگر آج پہلی دفعہ پتا چلی؟ ہاتھ کھڑا کریں، ذرا مڑ کے دیکھ بھی لیں ایک دوسرے کو. جی یہ دیکھیں 6236 چیک کیجئے گا آپ جا کے، ٹھیک ہے. 6236 آیات ہے قرآن میں. سورتیں معروف ہے کتنی ہیں جی؟ 114 سورتیں ہیں. ایک میں ایک فرق ہے، وہ ہے سورہ توبہ جس کے شروع میں بسم اللہ نہیں، خاص معاملہ. بہرحال سورتوں کی تعداد 114، اور مشہور یہ ہے، معروف بات یہ ہے، کم و بیش 86 سورتیں مکی ہیں 86، اور 28 سورتیں جو ہیں وہ مدنی ہیں 28. مشہور و معروف یہ بات ہے، اس میں ایک دو کا ڈیبیٹ ہو سکتا ہے. تو 86 مکی اور 28 مدنی سورتیں. پھر قرآن حکیم میں 7 منزلیں ہیں. 7 منزلیں دور نبوی، دور صحابہ کا معاملہ ہے، اور ایک ہفتے میں عام طور پر صحابہ کرام تلاوت مکمل فرما لیا کرتے تھے. یہ تین باتیں تو دور نبوی دور صحابہ میں تھیں. آیات کی تعداد کم و بیش 6236، سورتوں کی تعداد 114، منزلوں کی تعداد 7، ٹھیک ہے، منزلوں کی تعداد 7 ہے، ٹھیک ہے. یہ معروف بات ہے. رکوع کا معاملہ بعد میں جا کر بنا، اور اس کی بھی فگر غلط مشہور ہے، 540 غلط مشہور ہے. کسی اور موقع پہ بتاؤں گا 540 بنی کیسے، ابھی وقت نہیں ہے ہمارے پاس. اصل فگر ہے 558، 558 رکوع ہیں قرآن حکیم میں. اور پارے کتنے ہیں جی؟ پارے 30 ہیں. سابقہ وزیر تعلیم کو بھی غلطی لگ گئی تھی، وہ 40 بتا گئے تھے، ٹھیک ہے. پاروں کی تعداد کتنی ہے؟ 30 ہے. اس میں حکمت یہ محسوس کی گئی کہ ایک ہفتے میں تلاوت مکمل نہیں ہو رہی، تو 30 حصے کر دیے جائیں قرآن حکیم کے، تاکہ ایک مہینے میں تلاوت کا معاملہ مکمل ہو جائے. تو یہ ہے آیات اور سورتیں اور منزلیں اور رکوع کا معاملہ اور پاروں کا معاملہ. پھر سورت مکی بھی ہیں اور مدنی بھی ہیں. یہ جب بیان شروع ہوگا تو تفصیل پیش کر دی جائے گی بات. مکی سورتوں کے اپنے مضامین ہیں، مدنی سورتوں کے اپنے مضامین ہیں. پھر قرآن حکیم کی تدوین، یہ بڑا اہم پہلو ہے اور اس پر بڑی بڑی کتابیں ہیں. حاصل اس کا یہ ہے، قرآن نازل ہوتا، قرآن کے سب سے پہلے حافظ کون ہے؟ بڑا دلچسپ سوال ہے، بڑا آسان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن کے سب سے پہلے حافظ کون ہے؟ خود رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جتنا نازل ہوتا آپ صحابہ کو سکھاتے، اور اکثر صحابہ حافظ تھے قرآن حکیم کے، اور صحابہ نے لکھا بھی ہے. کم از کم 43 صحابہ کی تعداد ہے کاتبین وحی جو دور نبوی میں رسول اللہ کی نگرانی میں لکھتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. کتنے؟ 43 کم از کم، زیادہ ہی ہوں گے. تو یہ لکھا بھی گیا، ہاں دور نبوی میں سینوں میں محفوظ تھا، اور لکھا ہوا الگ الگ صحابہ کرام کے پاس محفوظ تھا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں کتابی شکل میں مرتب ہو گیا، اس پر اتفاق ہوا. اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ایک مینیو اسکرپٹ، رائٹنگ اسٹائل، رسم الخط پر اتفاق ہوا. تفصیل کا موقع نہیں ہے، ورنہ یہ بڑی دلچسپ بحث ہے. تو دور نبوی میں اللہ کے نبی نے سپرویژن کی، صحابہ آپ کو سناتے تھے، لکھا ہوا بھی موجود تھا، یعنی کمپائل ہو رہا تھا. لیکن کتابی شکل میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جمع ہوا، اور ایک رسم الخط، مینیوسکرپٹ، اگریڈ اپون مینیوسکرپٹ رائٹنگ اسٹائل پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں اتفاق ہوا. ایک مثال لے رہے تو آپ کو بڑا لطف آئے گا کہ کتنا خیال رکھا گیا. مالک اردو میں لکھنا چاہے تو میم الف لام کاف سے لکھ سکتے ہیں نا، لیکن آپ کو قرآن میں ایسے نہیں ملے گا. قرآن میں آپ کو ملے گا میم لام کاف، اور اس پہ کھڑا زبر لگا ہوگا، مالکی یوم الدین. اور سورۃ الناس میں آئیے، مالک الناس ہے، ملک الناس ہے. ہاں تو پتا چلا کہ اس کو مالک بھی پڑھا جا سکتا ہے اور ملک بھی. لیکن یہ کب پاسبل ہوگا؟ جب میم کے ساتھ لام ملا دیا جائے. میم کے ساتھ لام ملا کے کاف لکھیں گے تو جو کھڑی زبر کے ساتھ پڑھنا چاہے گا مالک پڑھ لے گا، عربس کی بات ہو رہی، اور جو ملک پڑھنا چاہے گا ملک پڑھ لے گا. مختلف قراتیں بھی ہیں نا، لیکن میم الف لام کاف لکھ دیا تو مالک تو پڑھا جا سکتا ہے، ملک نہیں پڑھا جا سکتا. تو اب آپ کو قرآن میں یہ میم لام کاف ہی سے لکھا ہوا ملے گا، میم الف لام کاف نہیں ملے گا. اس کو کہتے اگریڈ اپون مینیو اسکرپٹ، طے شدہ اور متفقہ رسم الخط، اس پر اتفاق ہوا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں. اب میں نے وعدہ کیا تھا آپ سے ایک گھنٹے کا، وہ گھنٹہ ہو رہا ہے پورا. اب دو باتیں ہیں، یا تو میں بات مکمل کر لوں اور اگر آپ اجازت دیں تو 10 منٹ میں مکمل کر لوں. آپ ہاتھ کھڑا کر کے بتا دیجیے, اس کے مطابق فیصلہ ہو جائے گا. اگر 10 منٹ مل جائے تو اجازت ہے. جزاکم اللہ خیر. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے اور ہمیں مزید توفیق عطا فرمائے, کیونکہ اگلی باتیں فہم قرآن سے متعلق ہیں. باقی تمام باتیں مکمل ہو گئی, صرف تین باتیں مختصراً. پہلی بات فہم قرآن, جب ہم قرآن سمجھنے بیٹھ رہے ہیں تو چند سمجھنے کی مزید کوشش کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ, تو چند بنیادی باتیں. ایک ہوتا ہے تاویل خاص, ایک ہوتا ہے تاویل عام. قرآن نازل ہوا, کوئی مسئلہ پیش آیا, ایک آیت آ گئی. غزوہ بدر ہوا, مال غنیمت ہاتھ آیا, سوال آیا کیا کریں, بھائی یہ کر لو, وہ تاویل خاص ہو گئی. آج جب بھی قتال اسلامی شرائط کے مطابق ہوگا تو تاویل عام کیا ہوگی, مال غنیمت ملے گا تو اسی کے مطابق تقسیم کر لینا. واضح بات. ایک تاویل خاص کب نازل ہوا, شان نزول جب بیان کرتے ہیں, اور ایک تاویل عام آج اس کو کیسے سمجھا جائے گا یا اپلائی کیا جائے گا. پھر چند دنوں میں سورہ آل عمران پر آ جائیں گے. قرآن کی کچھ آیات ہیں محکمات, کلیئر اور پروفاؤنڈ, اور کچھ ہیں متشابہات. یہ بات آئے گی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 میں. اکثر محکمات ہیں, نماز قائم کرو, سود کو چھوڑ دو, ماں باپ کے ساتھ اسے شروع کرو, بیویاں شوہر کی تابع داری کرے, شوہر بیوی کے ساتھ اسے شروع کرے, ماں باپ کے سامنے اف بھی نہ کرنا. واضح ہے نا, یہ محکمات کلیئر احکامات ہیں اس میں اکثر و بیشتر. کچھ متشابہات بھی ہوتی ہیں, اللہ کی کرسی, اللہ کی پنڈلی, پتا ہے کیسی ہے, ہمیں تو نہیں پتا. جنت کی اصل حقیقت, ہمیں نہیں پتا. ایسے امور جو غیب سے متعلق ہے اور جو ہمارے فہم میں نہیں آ پائے ابھی, ان کو کہتے ہیں متشابہات. ساری آیات کس کی طرف سے, اللہ کی طرف سے. زیادہ فوکس کس پہ کریں گے, محکمات پر کے عمل کریں, اور متشابہات کے بارے میں کیا ایمان رکھیں گے, اللہ ہی اس کے بہتر مفہوم کو جانتے ہیں. خیر, 2-3 روز کے بعد سورہ آل عمران آ جائے گی انشاءاللہ, تو وضاحت وہاں پر بھی ہوگی. محکمات اور متشابہات. ایک اور بات, عقائد اور احکامات, آرٹیکلز آف فیتھ, ڈوز اینڈ ڈونٹس. عقائد اور احکامات اکثر تو طے ہے نا, کوئی جدید مسئلہ آئے گا تو اہل علم بتا دیں گے. اب کوئی عقائد میں تو اضافہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہو جائے, اور احکامات نئے مسئلوں کے بارے میں کوئی حکم لگے گا, باقی تو احکامات واضح ہیں, یہ کرنا یہ نہیں کرنا. اس حوالے سے ہمیں پیچھے جانا ہوگا. یہ نہیں کوئی کہ سائنٹیفکلی ریسرچ ایک ہو گئی تو کیا خیال ہے اگر ایسا اور ایسا نہ کر لیں نمازوں کے بارے میں, روزوں کے بارے میں, نہیں. یہ تو طے شدہ امور ہیں. عقائد اور عبادات اور احکامات میں تو پیچھے سے پیچھے جائیں گے, اوریجنل دین وہاں سے ملے گا, اوریجنل دین وہاں سے ملے گا. اس کی ایک تعبیر آگے چل کر آرڈرز کروں گا انشاءاللہ. جبکہ اگر سائنٹیفک فیکٹس کی طرف قرآن نے اشارہ کیا, بعض کا خیال ہے کہ ایکسپینڈنگ یونیورس کی طرف قرآن میں اشارہ, بعض کا خیال ہے بگ بینگ کی طرف اشارہ, بعض کا خیال ہے کہ پیئرس کی صورت میں چیزوں کو پیدا کرنے کا معاملہ, بعض کا خیال ہے کہ شہد کی مکھی میں جو اللہ نے میریکلز رکھے جو آج ڈسکور ہوئے, قرآن کے الفاظ بتا رہے ہیں تو اللہ نے پہلے سے اشارہ کر کے رکھ دیا. تو سائنٹیفکلی اگر کوئی فیکٹس ڈسکور ہوتے چلے جا رہے ہیں اور قرآن کی بات سے مطابق ہے تو سمجھ لیں گے قرآن کی ان آیات کو اس حوالوں سے. لیکن عقیدے اور عبادات اور احکام میں پیچھے, سائنٹیفک معاملات میں, ریسرچ کے معاملات میں آگے سے آگے کی جدید ریسرچ کو دیکھ لیں گے. ہاں, کھینچا تانی نہیں کریں گے, لیکن مطابقت آتی قرآن حکیم کی آیات سے تو اس کو سمجھا جا سکتا ہے. پھر قرآن حکیم کا ایک پہلو ہے تذکر کا, سادہ بات, سادہ انداز سے سمجھنا, اور ایک پہلو ہے تدبر کا, گہرائی میں اتر کر سمجھنا. ہمارا میدان ہے تذکر کا. عام طور پر سادہ سی بات, ہر نفس کو موت آنی ہے, مشکل بات ہے سمجھنے کے دیوار سے آنی. تمہیں تمہارے اعمال کا پورا بدلہ ملے گا قیامت کے دن. دیکھو تم نے کل کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے. ہر ایک اکیلے اللہ کے سامنے پیش ہوگا. باپ بیٹے کے کام نہیں آئے گا, بیٹا باپ کے کام نہیں آئے گا. آسان بات ہے, مشکل بات ہے؟ آسان بات ہے. یہ تذکر والا پہلو, ہمارا زور اسی پر ہوگا. ایک نہیں, قرآن کے الفاظ میں بھی گہرائی ہے. اقبال پر لوگ آج پی ایچ ڈی کر رہے, تو اللہ کا کلام, اقبال تو اللہ کا ادنا بندہ ہے, تو اللہ کے کلام کی عظمتیں, وہ اہل علم کا کام ہے, وہ پورا میدان کھلا ہوا ہے. پھر احکامات کا استنباط, احکامات کا انفر کرنا. کلوننگ کا معاملہ آ گیا, ڈوری کا, کلوننگ شیپ کا معاملہ آ گیا, کلون شیپ کا معاملہ آ گیا, تو ہیومن کلوننگ کی بحث شروع ہو گئی. ٹیسٹ ٹیوب بیبی کا معاملہ آ گیا. ابھی وہ سویڈن کے اندر 3 دن تک سورج نکلا ہوا ہوگا, کیا کریں گے روزے کا, 72 گھنٹے کا روزہ رکھیں گے؟ نہیں. علماء جواب دے رہے ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ. یہ جو جدید مسائل ہیں اور تفقہ ڈیپتھ میں جا کے غور و فکر درکار ہے, اس کی ڈیپتھ میں جا کر بحث کرنا, غور و فکر کرنا, یہ اسپیشلائز جاب ہے, یہ اہل علم کریں گے, علماء کریں گے. میں عام آدمی ہوں, ہم عام لوگ ہیں, میرا خیال یہی ہے. تو ہم عام سطح پر جو قرآن کا بنیادی پیغام ہے اس پر زیادہ فوکس کریں گے انشاءاللہ. اگلی بات, ایک بہت خوبصورت بات, اس کو اہل علم بیان فرمایا, مولانا تقی عثمانی صاحب نے اپنی کتاب میں بھی ذکر کیا اس کو, قرآن کے فہم کے اعتبار سے ترتیب کیا رہے. قرآن کو جب سمجھتے ہیں اہل علم بیان کرتے ہیں تو اولاً قرآن کی تفسیر قرآن سے, ایک دو مقامات آئیں گے اشارہ کر دوں گا, قرآن اپنی کسی ایک بات کی خود وضاحت کرتا ہے تو سب سے اولین تفسیر وہیں سے لی جائے گی. نمبر دو, قرآن کی تفسیر کہاں سے لیں گے؟ صاحب قرآن سے, سنت رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم. نمبر تین, قرآن کی بنیاد پر پہلا معاشرہ کون سا قائم ہوا؟ صحابہ کرام. تو فرسٹ ہینڈ نالج قرآن و سنت کی کہاں سے ملے گی؟ صحابہ کرام سے, ان کی طرف ریفر کریں گے. نمبر چار, جو اولین لوگ ہیں ان کے پاس اوریجنل دین موجود تھا, ان اولین میں تین بہترین نسلیں ہیں, صحابہ, تابعین اور تبع تابعین. جمعے کے خطبات میں سنتے ہیں نا, خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. بہترین دور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرا صحابہ ہیں, پھر وہ جو ان کے بعد تابعین ہیں, پھر وہ جو ان کے بعد تبع تابعین. یہ اوریجنل لوگ ہیں, مراد جن کے پاس اوریجنل دین تھا, مراد جن کے پاس فرسٹ ہینڈ نالج تھی, ان کی طرف ریفر کریں گے. چار باتیں, قرآن کی تفسیر قرآن سے, قرآن کی تفسیر سنت سے, قرآن کی تفسیر صحابہ سے, قرآن کی تفسیر اسلاف سلف صالحین سے, سلف صالحین میں صحابہ تابعین تبع تابعین. نمبر پانچ, لغت عربی, عربی ڈکشنری پر بھی جائیں گے, قرآن عربی زبان میں ہے مگر ڈکشنری کا نمبر بعد میں آیا ہے. بعض لوگ جنہوں نے گمراہی کا راستہ اختیار کر لیا وہ لغت کو اوپر لے گئے, سنت کو انہوں نے سرے سے سائڈ پر کر دیا, معاذ اللہ, یہ گمراہی, اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اور آخری بات, عقل سلیم کا استعمال. قرآن غور و فکر کی دعوت دیتا ہے مگر عقل محض عقل نہیں, وہ تو شیطنت کی طرف بھی لے جاتی ہے. عقل سلیم, مثالیں آئیں گی انشاءاللہ تعالی اس کی, کہ اپنی عقل اپنے فہم کو بھی استعمال کرو, مگر اہل علم نے اس کو نمبر چھ پر بیان کیا. تو قرآن سمجھنا ہے, قرآن کی تفسیر قرآن سے, پھر سنت سے, صحابہ سے اور اسلاف سے, پھر عربی بھی آئے گی اور عقل سلیم کو بھی استعمال کریں گے. بالکل آخری باتیں, یہ چند آداب ہیں, ایک ایک دو دو جملوں میں بیان کر کے بس بات مکمل کر رہا ہوں. ہم نے کل سے سلسلہ شروع کرنا ہے. نمبر ایک, نیت خالص کر لیں. مجھے بھی اللہ توفیق دے, سب سے پہلے آپ کو بھی توفیق دے, صرف اللہ کی خاطر یہاں پر آئے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. ہاں, لیکن ہم نے معلوم کرنے کہ اللہ کیسے راضی ہوگا تو قرآن سمجھنے کے لیے آ رہے ہیں, لیکن اصل مقصود اللہ ہم سے راضی ہو جائے. میرے حق میں بھی دعا کریں, اللہ مجھے بھی اخلاص سے نیت عطا فرمائے. جتنے ہمارے ساتھی پورے پاکستان میں جہاں کہیں بیان کر رہے ہیں سب کے حق میں دعا کریں. جتنے ہمارے ساتھی انتظامات کر رہے ہیں ان کے لیے بھی دعا کیجیے اور اپنے لیے بھی دعا کیجیے. ہم سب ایک دوسرے کے لیے دعا کریں, اخلاص سے نیت. نمبر دو, سچی طلب و تڑپ, پورے ذوق و شوق کے ساتھ آنا, طلب کے ساتھ آنا کہ کل سے یہ ماہ مبارک شروع ہو جائے گا, شاید زندگی کا آخری رمضان ہو, یہ ہدایت کی کتاب اگر میں نے کوتاہی کی ہے, مجھ سے اگنور ہونے کرنے کا معاملہ ہوا تو میں اب اس کا ازالہ کروں. پکی سچی طلب و تڑپ کے ساتھ آؤں. صرف ہم آپ سے 29 راتوں کا سوال کر رہے ہیں اور آپ کے بھلے کے لیے کر رہے ہیں بھائی, میں اپنے بھلے کے لیے کر رہا ہوں, آپ اپنے بھلے کے لیے کریں گے. 150 گھنٹوں کی بات ہے, سال میں پتہ نہیں کتنے گھنٹے کہاں لگتے ہمارے, لگے پورے اللہ کے کلام کے ساتھ. نمبر تین, مقصد واضح ہو, ہدایت سامنے آ جائے. اللہ مجھے بھی توفیق دے کہ آپ سے پہلے میں اپنے لیے بیان کروں, یہ میں دل سے کہہ رہا ہوں کیونکہ اللہ کے نبی کی حدیث ہمارے سامنے موجود ہے, اور پھر آپ کے سامنے بھی کلیئرٹی ہو جو سننے والے ہیں کہ ہمیں ہدایت ملے, اس مقصد کے ساتھ آ رہے ہیں. نمبر چار, کس کا کلام پڑھیں گے؟ اللہ کا کلام. وہ عظمت دلوں میں ہو, رب کی عظمت بھی اور رب کے کلام کی عظمت بھی, کہ پہاڑوں کو ہلا دینے والا کلام, وہ عظمت بھی دلوں کے اندر ہو. نمبر پانچ, اللہ پر توکل. میں کمزور ہوں, اللہ تو کمزور نہیں, میری نیند کیسے پوری ہوگی؟ اللہ پوری کرائے گا. میری بڑی مشقت کا معاملہ, اللہ انرجی دے گا. بڑی رکاوٹیں, اللہ دور کر دے گا. بڑے مسائل ہیں, اللہ تعالیٰ دور کر دے گا. ہزاروں لوگ پورے پاکستان میں, بلا مبالغہ ہزاروں, 10-15 ہزار تو ہوں گے کم و بیش جو گزریں گے انشاءاللہ, 6-7-8 ہزار تو کراچی کے اندر الحمدللہ, اللہ ان کے لیے سہولت دے رہا ہے, میرے اور آپ کے لیے بھی دے گا. توکل اللہ کی ذات پر. پھر توازو کا معاملہ, یہ بہت قیمتی بات. آ گئی میرے سامنے ایک بات کہ یہ میں نے گڑبڑ کر رکھی ہے, میں نے ماں باپ کا دل دکھایا, آج قرآن یہ کلام مجھ سے کر رہا ہے, آج میں نے, کل میں نے بیوی کے ساتھ زیادتی کی, میں نے کی تھی, اب یہ قرآن کا حکم میرے لیے بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرو. ایک بیوی خاتون سن رہی ہے, عورت کو چاہیے کہ مرد کے تابع دار بنے, شوہر کے تابع دار بنے. تو یہ تو میرے لیے آ گیا, میں نے جھک جانا اللہ کے حکم کے سامنے, تکبر نہ آئے. یہ البقرہ میں بیان آئے گا, تکبر, تعصب, حسد, یہ بعد میں تفصیل آ جائے گی. توازو ہو, جھک جاؤں, یہ میرے لیے ہدایت آ رہی, میں نے اس کو فالو کرنا, میں غلط ہوں, میرے رب کا کلام سچا ہے, میں غلط ہوں, میرے رب کے کلام میں کوئی کمی نہیں, میرا رب کا کلام وہ سچا ہے, مجھے اس کے تابع ہونا ہے. یہ توازو کی روش بھی. پھر اسی کا تسلسل تسلیم اور قبولیت کی کیفیت. اب میں نے یہ حرکتیں چھوڑ دینی, قرآن نے مجھے سے روکا, اب میں نے یہ فرائض ادا کرنے, میرے سامنے بات آ گئی کہ میں نے کوتاہی کی تھی, اور عمل کرنا بھائی, کہ محض علمی ایکسرسائز نہیں ہے کہ ہمارے علم میں اضافہ ہو جائے, نہیں, عمل کرنا. اور آخری بات, والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, اللہ فرماتے سورہ عنکبوت کی آخری آیت, جو ہماری راہ میں کوشش کریں گے, محنت کریں گے, ہم اپنے راستوں کی ہدایت ان کو عطا کر دیں گے. اور قرآن ایک جد و جہد کے دوران نازل ہوا, بقول مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ کے, 23 برس کی جد و جہد میں قرآن نازل ہوا. اس جد و جہد کو سامنے رکھنا ہے, مکی زندگی کو بھی, مدنی زندگی کو بھی, وہاں کی مشقتوں کو بھی سامنے رکھنا ہے. کچھ مشقتیں ہم پر بھی گزریں گی تو قرآن کے کچھ مقامات واضح ہوں گے, ورنہ گزر جائیں گے ہم لوگ. اللہ وہ جہد مسلسل مسلسل محنت کی توفیق ہم سب کو عطا فرمائے. بس یہ بیان مکمل ہوا, اگر ساتھیوں نے کوئی اعلانات کرنے تو قریب آ جائیے گا. ایک بات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, جب آپ ابھی تشریف لے جائیں گے انشاءاللہ تو آپ کو یہ ایک ہینڈ بل سا ملے گا, اور میری بات پہ یقین کیجئے گا, اس پر بڑی محنت ہوئی ہے اور اس کو پڑھنے میں آپ کو 15 منٹ سے زیادہ نہیں لگیں گے. میں کل بھی اس کا ذکر کروں گا کیونکہ بہت سارے ساتھی کل تشریف لائیں گے, آپ کا میں وقت نہیں لے رہا اب, لیکن میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں, ابھی جا کر یا کل دن میں اس کو پڑھ لیجئے, آپ کے ذہن میں کچھ سوالات آئیں گے, ان کے 98% جوابات انشاءاللہ اس میں آپ کو مل جائیں گے. بھائی ختم ہوگا کہ نہیں ہوگا, ہوگا انشاءاللہ, وغیرہ وغیرہ, اور وہ کب ختم ہوگا, کیسے ہوگا, کس طرح چلیں گے, سب تفصیل اس کے اندر ہے. کچھ آداب کا بیان بھی ہے, کچھ حضرات کے لیے بھی ہدایات ہیں, کچھ خواتین کے لیے بھی ہدایات, کچھ پارکنگ کے لیے بھی ہدایات, کچھ سیکیورٹی کے لیے بھی ہدایات, کچھ احتیاطی تقاضوں کا بھی اس میں ذکر کر دیا گیا, سب آپ کو اس میں مل جائے گا. میں آپ سے وعدہ نہیں لے رہا, ذرا بھاری بات ہو جائے گی, لیکن میں امید کرتا ہوں کہ آپ میری گزارش پر عمل کریں گے تو آپ اس کو بڑا مفید پائیں گے. اس آغاز رمضان کے ہینڈ بل کو لیتے ہوئے جائیے گا اور کل تک اس کو ضرور پڑھ لیجئے گا. کل میں اشارہ کر دوں گا کیونکہ بہت سارے ساتھیوں نے کل بھی تشریف لانا ہے. بس کل انشاءاللہ 9:15 سے قبل ہم کوشش کریں یہاں پہنچے, 9:15 عشاء کی نماز, اور پھر اللہ کا نام لے کے قرآن حکیم کا بیان اور پھر تراویح کا سلسلہ شروع ہوگا انشاءاللہ تعالی. کوئی اعلانات تو نہیں ہے, میرا خیال ہے کہ میں نے کر دیے, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. مختصر دعا اور محفل مکمل کر رہے ہیں انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللهم صل وسلم على نبينا محمد, ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم بلغنا رمضان, اللهم بلغنا رمضان. اے اللہ ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے ایمان عافیت و صحت کے ساتھ رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرما. اے اللہ ہماری, ہمارے والدین کی اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما. اے اللہ قرآن سے ہمیں ہمارے تعلق کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرما, اور اے اللہ اس ماہ مبارک کو ہم سب کے لیے رحمت کا, مغفرت کا, جنت میں داخلے اور جہنم سے آزادی کا ذریعہ بنا. اے اللہ ہم سب کو اسلام کی حالت پر زندہ رکھ, ہمیں ایمان پر خاتمہ نصیب فرما. ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار, وصلی اللہ علی نبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ بروشرز لے لیجئے گا اور اس کا مطالعہ کر لیجئے گا. جزاکم اللہ خیرا.